فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. الحمدللہ آج 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی پہلی رات ہے. تمام سادات کرام کو ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ میلاد مبارک ہو، تمام عاشقان رسول کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت اور ماہ میلاد مبارک ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی آپ کا ماہ میلاد مبارک. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1447 ہجری کی آج ربیع الاول شریف کی پہلی رات اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف گزار کر جو رات آئے گی 13ویں شب، اس میں بھی یہ سلسلہ مدنی مذاکرے کا رہے گا. آپ سوال اب کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مولانا محمد یعفور رضا طاردہ، مول تعلق کی پی کے ڈیر اسماعیل خان شہر پنیالہ شریف ندا. امیر السنت نا مادا سوال دا چ الحمدللہ تو یو عرصے نہ مورت شکم دے دینی مسائل شرعی مسائل رضا کوے، او دا ہم مورا قتلی دی چ تو خلق تا دی شرعی مسائل کلا وروشاوے نو خلق شکم دے اغا باندے عمل ہم کوی، لیکن کیاو کس مورا نہ سوال کی نو ترچو پورے چمورا تا 100% معلومات نہیں، نو اغا پورے چکم دے مورا تا اخ کس تا جواب ندی ورکول پکار، لیکن دے سر سرا یو عالم تا دا سے چ انداز اختیار اول پکار دا کچیر یو کس دنا سوال وکی او اخ سوال ول جواب دے دخ کس خواہش برخلاف ہی، نو امیر سنت برائے کرم مورا رہنمائیو کو.
یافور اتاری بھائی نے سوال کیا ہے پشتوں میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے لسنت آپ ایک عرصے سے ہمیں شرعی مسائل سکھا رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا مسئلہ سن کر لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. میرے لسنت اگر کوئی ہم سے سوال کرنے آئے تو اگر اس مسئلے کا ہمیں 100% یقینی معلومات ہو تو اس کو ہمیں جواب دینا چاہیے، لیکن ان معلومات کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسا کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس بندے کو جواب بھی ملے اور جواب کے ساتھ ساتھ اس کو اس پر عمل کرنے کا ترغیب بھی ملے.
بڑا اچھا سوال ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ جب تک 100% یقینی معلومات نہ ہو اور اپنی معلومات پر بھی مطلب اعتماد ہو، اتنا علم ہو کہ وہ صحیح بیان کر پائے گا، تب تو جواب دے سکیں گے صرف اسی کا جو ہم نے علماء سے سنا یا علماء کی کتاب سے پڑھا، اس سے زیادہ یعنی اٹکل سے کچھ بھی اضافہ نہیں کرنا. اب یہ کہ ہم تو سارا بتا ہی سکتے ہیں، عمل کی توفیق تو اللہ پاک کی طرف سے ملے گی، ہم کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عمل کی بھی ان کو شوق پیدا ہوگا, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جس کو بتایا وہ عمل کرے گا, نہیں, عمل کرے گا بھی, کرتے بھی ہیں لوگ. الحمدللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
خوف ایک ایسا نفسیاتی رویہ ہے جو کسی خطرے کے محسوس ہونے پر پیدا ہوتا ہے اور جسم کو خطرے سے بچانے کے لیے تیار کرتا ہے. اقسام: نمبر ایک, قدرتی خوف جیسے اونچائی, اندھیرے یا خطرناک جانور سے خوف. نمبر دو, تجرباتی خوف جیسے کسی حادثے کے بعد گاڑی یا کسی سواری سے ڈرنا. نمبر تین, نفسیاتی خوف, فوبیاز, غیر معمولی اور غیر منطقی خوف جیسے پانی کا خوف یا بند جگہوں کا خوف. خوف کے اثرات: جسمانی اثرات, دل کی دھڑکن تیز ہونا, پسینہ آنا, سانس پھولنا, کپکپاہٹ. نفسیاتی اثرات, بے چینی, وہم, ڈراؤنے خواب, توجہ کی کمی. سماجی اثرات, لوگوں سے کترانا, خود اعتمادی میں کمی, روزمرہ زندگی متاثر ہونا. امیر اہل سنت زندگی میں ہونے والے حادثات اور صدمات دل میں خوف ڈال دیتے ہیں اور وقت بھی ان کو بھر نہیں پاتا اور انسان ان میں الجھ کر رہ جاتا ہے. ایسے میں کیا کریں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ اگر کوئی کسی خوف کا شکار ہو, اس کے اپنے قریبی اس کا مذاق بناتے ہیں اور اس کو مزید خوف والی باتوں سے ڈراتے ہیں, ایسے مذاق کرنا یا کسی کی کیفیت نہیں سمجھنا, اس پر آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ امیر اہل سنت, ہم سب کے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.
خوف تو واقعی کئی طرح کے ہیں, جیسے کہ بعض اوقات کوئی سے صدمات پیش آئے ہوتے ہیں زندگی میں تو وہ یاد آتے رہتے ہیں, تو یہ جیسے یہ ماضی کے صدمات ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی خوف آتا ہے. کسی نے ڈرا دیا تو بعض اوقات ڈر دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, یا کوئی ایسا خواب دیکھ لیا ہوتا ہے تو اس کا خوف بیٹھا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات یعنی منفی سوچ ہوتی ہے, وہمات ہوتا ہے, وہم, تو اس کی وجہ سے بھی بس وہ خامخا کا خوف جو لاگو پڑ جاتا ہے. یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے امتحان سر پر ہے تو بس اس کا خوف ہوتا ہے کہ میں تو تیاری نہیں ہے, الگ تیار ہوتی ہے, سب کچھ محنت کی ہوتی ہے, لیکن بس خوف بیٹھ جائے گا کہ میں تو اب پاس نہیں ہوں گا, میرا پیپر صحیح نہیں جائے گا, میرا پیپر نہیں صحیح. تو یہ بھی بلا وجہ کا خوف ہوتا ہے نا. آدمی اپنے اندر اسٹیمنا پیدا کرے نا اور خود اعتمادی پیدا کرے کہ نہیں نہیں میں دوں گا پیپر, انشاءاللہ میرا صحیح جائے گا پیپر, تیاری بھی کی ہے اور دعا بھی کرے اس کے لیے, تو اس طرح خود اعتمادی ہوگی نا تو اپنے اوپر یہ بھروسہ ہوگا تو پیپر اچھا جائے گا. ورنہ یہ کہ اگر خوف ہوگا تو وقت پر ہو سکتا ہے کہ ذہن سے نکل جائے جوابات. ذرا جاب کے لیے انٹرویو دیا تو ڈر لگا رہے گا کہ انٹرویو میں پتہ نہیں میں پاس ہوں گا نہیں ہوں گا, انٹرویو دیتے ہوئے خوف کہ میں درست جواب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا, مجھے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے. تو یہ خوف اگر بیٹھا ہوگا نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جوابات درست نہ دے. تو اپنے اندر ذرا مطلب آدمی مطلب خود اعتمادی پیدا کرے گا نا, اللہ پر بھروسہ کر کے وہ اگر دے گا جواب تو ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. جب بعض ہوگا دوسروں کی باتیں سن کر, دوسروں کا تجربات سن کر بھی خوف آتا ہے کہ میں ادھر گیا تھا تو یوں ہو گیا تھا, میں اس راستے سے گیا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وغیرہ, تو اس طرح مطلب کہ باتیں سن کر بھی خوف بیٹھ جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا تو آپ کے ساتھ ہوگا, لیکن بس وہ بیٹھ جاتا ہے خوف کہ مجھے میرے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ جب ذہن میں بٹھا لیتے ہیں نا تو بعض ہوگا نفسیاتی طور پر بھی ایسا ہو جائے تو تعجب نہیں, یعنی دن کو جو خیالات غلبہ کرتے ہیں نا تو بعض اوقات وہی خواب میں بھی نظر آتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. قدرتی آفتوں کا, زلزلہ آ جائے گا, طوفان آ جائے گا, اب بارش شروع ہوئی اب کیا ہوگا, اب میرا تو چھت گر جائے گی تو دیوار آ پڑے گی, تو اس طرح کے بھی بیکار کے خوف بھی بندہ بعض اوقات اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے, تو یہ بھی خوف مطلب نکالنا چاہیے. یا فلاں بخار میں فوت ہوا تھا ہمارا عزیز, اب مجھے بخار چڑھا ہے, اب میں بھی گیا, اب ہو سکتا کہ گیا. اب بخار تو دنیا کو آتا ہے, بخار والے سارے تھوڑی اسی بخار میں فوت ہو جاتے ہیں, تو اب خوف بٹھا لے تو ہو سکتا ہے کبھی کچھ ہو جائے. تو اس طرح کی چیزوں میں اللہ پر بندہ توکل کرے, بھروسہ کرے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دفع خوف کے لیے, خوف دور ہونے کے لیے سینے پر اپنا ہاتھ رکھنے کا ارشاد فرمایا تھا. لہذا اب بھی اگر کسی کو کوئی خوف لاحق ہو, ڈر لگنے لگے, تو اب بھی کسی کو خوف لاحق ہو یعنی ڈر لگنے لگے اور وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے تو اس کا خوف دور ہوگا اور دل سکون و قرار پائے گا. مفسرین نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ چونکہ خوف کے وقت دل دہل اور بدن لرز جاتا ہے, لہذا یوں سینے پر ہاتھوں کو رکھ لینے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. حوالہ تفسیر البغوی جلد 6 صفحہ 207. اپنے طور پر مطلب ان خوف کو مطلب پال لینے, تو اب جیسے کہ منفی سوچ ہے الٹ یعنی کہ الٹی سوچ, تو اس کو مطلب مثبت یعنی سیدھی سوچ پر لائے, یہ ہو جائے گا مانے میں نے دعا تو کی ہے, اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے, مجھے نہیں ہوگا, یا فلاں سے دعا کروائیے اور انشاءاللہ مجھے نہیں ہوگا, یہ جو اس کو ہوا یا فلاں کو ہوا یا مجھے یہ خوف بیٹھا کہ یہ ہوگا, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ پر بھروسہ کر کے احتیاطی تدابیر نہ چھوڑے, لیکن یہ اللہ پر بھروسہ پہلے, بچانا رب نے ہے, کسی بھی مطلب یعنی کہ بری شے سے تکلیف دے چیز سے وہی بچاتا ہے ظاہر. اچھا پھر یہ کہ بعض اوقات ایسے خوف ہوتے ہیں کہ جو لاگو پڑی جاتے ہیں, تو ان کو مطلب آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کو ڈیل کرے, آہستہ آہستہ اس کو مطلب اپنی عادت میں شامل کرے گا نا حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے, تو آہستہ آہستہ اس کا دماغ جو ہے نا اس کا عادی ہو جائے گا. اب ایسے بھی میں نے شخص دیکھے ہیں کہ جو اکیلے میں ڈرتے ہیں, میں نے ایک آدمی کو ملا تھا مجھے, پرانی بات ہے, وہ اچھا خاصا تھا, بولا مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے, کوئی نہ ہو نہ چاہے دن ہو گئے رات ہو ڈر لگتا ہے. اچھا تو بعضوں کو ہر شخص سے ڈر لگتا ہے کہ مجھے مار ڈالے گا تو میرا گلا گونڈ دے گا, تو اس طرح کے خوف بھی ظاہر ہے کہ اب اس کی کوئی ٹیبلٹ تو ہے نہیں جو کھا لے اور ٹھیک ہو جائے, بندہ خود اپنے طور پر حالات کا مقابلہ کرے کہ یار میں اتنے لوگوں سے تو ملا ہوں, کسی نے تو مجھے چانٹا نہیں مارا, نہ مجھے کوئی شر کی بات کی, تو مجھے اچھی طرح ملتے ہیں, مسکراتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو کوئی کیوں مارے گا مجھے, میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے, تو ایسے ہی مار دے گا مجھے. ایسے طرح خوف, اکیلے میں خوف آنا, کیا ہے کون ہے, کچھ تو نہیں ہے, کس سے ڈرنا, مجھے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو یوں اللہ کا ڈر اگر دل میں واقعی حقیقی معنوں میں آ گیا تو سارے ڈر ختم. تو اس طرح مطلب اپنی سوچ بدلنی ہے, حالات کا مقابلہ کرنا ہے. اچھا یہ مطلب کبھی کبھی نفسیاتی ڈاکٹر سے رجوع کرنے سے بھی ان کے علاج ممکن ہوتے ہیں. یہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے نا خوف خوف خوف, تو وہ اسی گفتگو کرتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹر, یہ دوا تو شاید جان جان کے دیتے ہوں گے کہ بندے کو لگے کہ یہ دوا سے میرے دوا تو دی ہے, خالی اصل علاج جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی ٹاکنگ, اس کی گفتگو. جیسے ہم لوگ یا اسلامی بھائی بے نمازی کو نمازی بنا دیتے ہیں ہے نا, تو کیا ہوتا ہماری گفتگو تو ہوتی ہے. اب پھر کوئی دے چلو یہ تعویذ پہنو نماز میں دل لگے گا, اپنی جگہ پر ہے, لیکن اصل جو ہم نے گفتگو کی اس کو حدیثیں سنائیں, آیتیں سنائیں, روایتیں سنائیں, نماز کے فضیلت بتائی, نماز نہ پڑھنے کی وعیدات بتائیں کہ نقصان عذاب وغیرہ, تو اس سے بندہ نمازی بن جاتا ہے. تو یہ گفتگو, اب جو مبلغ ہوتا ہے یہ ان مانو کر ماہر ہے, نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا ہے یہ اپنی سائیکولوجی میں نفسیات میں ماہر ہوتا ہے, تو وہ اس کو اسی گفتگو کرے گا اور اس کو مطلب آہستہ آہستہ ٹریک پر لا کے کھڑا کر دے گا اگر ماہر ہوگا تو, یہ کر دیتے ہیں. پھر وہ دوا کر دوا سے فائدے ہوتے ہوں گے میرا یعنی گمان ہے, کیونکہ وہ بعض اوقات یہ مطلب ہے تجربے کی باتیں, وہ دوا کی ضرورت نہیں ہوتی تب بھی دوائیں دی جاتی ہیں کہ مریض کو تسلی ہو, بھلے خامہ کا ہاضمے کی سوڈا منٹ ایک ٹیبلٹ ہے ہاضمے کی سب سے سستی ٹیبلٹ, پہلے تو یہ ہوتی تھی اب پتہ نہیں, تو یہ دے دیں گے ڈاکٹر صاحب کہ چلو یار میدا تو اب تقریباً خراب ہوتا ہی ہے, نہیں بھی ہوا تو نو سائڈ افیکٹ, اس کو سوڈا منٹ کی گولی کھا لے. پھر ڈاکٹر نے کہنا بھائی وہ دوا لی, اب وہ بولے گا کہ مجھے تو یوں بھی ہوتا یوں ہوتا, ڈاکٹر صاحب بولنا بولے, اچھا اچھا اس نے آواز دینی ہے اپنے کمپاؤنڈر کو, ایکوا ایڈ کر دو. ابھی ایکوا اس کو نہیں پتا نا مریض کو کیا ہوتا کہ کوئی دوا ہوگی تو یہ دوا ڈال بھر ایکوا بنے پانی, اس میں پانی ڈال دو, وہ پانی ڈال دے گا یا ویسے ہی بوتل لے لے گا واپس دے دے گا, ایکوا ایڈ کر دیا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا نا ایکوا ڈال دیے میں نے, اب وہ ایکوا لے کر خوشی خوشی جائے گا کہ میری دوا کمپلیٹ ہوئی, میرے مرض کمپلیٹ ہوئے. تو یہ نفسیات کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے. خیر اب وہ جھوٹ سچ گناہ ثواب وہ اپنی جگہ پر ہے, ہاں میں مطلب ایک طریقہ جو آج کل رائج ہے نا, بہت جھوٹ چل رہا ہے, لیکن یہ کہ میں جھوٹ کا معیت نہیں ہوں, تائید نہیں کرتا, نہ اس کو کوئی اچھا کام کہتا ہوں. ڈاکٹر ہو, نفسیات کا ماہر ہو, جو بھی ہو, بولنا اس کو سچ چاہیے. اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا یہ کہ سچ بولے. لیکن اب بعض اوقات یہ بعض کے اکثر ڈاکٹر جو ہے نا یہ بچ نہیں پاتے, ان کو اتنا علم نہیں ہوتا. یہ مطلب میں جنرل بات کر رہا ہوں, سب کا نہیں کر رہا ہوں, کہ وہ اس طرح جھوٹ سچ کر کے بھی اپنی ترکیب بنا لیتے. تو بعض اوقات بظاہر جھوٹ بولنے سے کام تو ہو جاتا ہے, لیکن چھوٹا کام ہو جاتا ہے, بڑا کام خراب ہو جاتا ہے. نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا گیا, یہ خرابی ہوئی, خرابی پیدا ہوئی. اس میں نیند بعض اوقات پوری نہیں آتی, تب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو نیند پوری لینی چاہیے. جنرل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنرلی جو آدمی کو ہے نا 8 گھنٹے کی نیند چاہیے. اب 8 گھنٹے کی نیند, یہ بعض تو 12 گھنٹے بھی سوتے ہوں گے تو ان کے لیے بھی نقصان دہ, کہ ضرورت کی نیند سے زیادہ سونا حافظہ کمزور کرتا ہے, اور بھی مطلب ذرا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اس کا. اب جیسے 8 گھنٹے بھی سوئے نا, تو کسی کی عمر 60 سال ہے, پابندی سے 8 گھنٹے روز سوتا ہے تو 20 سال تو اس نے سونے میں گزار دیے, 40 سال اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, سمجھا. تو یوں سونا کھونا تو ہے, لیکن ضرورت بھی تو ہے نا سونے کی. اگر عبادت کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سوئیں تو یہ سونا عبادت ہو جائے گا, تو اب یہ ہمارا ضائع نہیں ہوا. اگر یہ 20 سال اس طرح گزرے سو سو کر جیسے, تو یہ ضائع نہیں ہوئے. یا زیادہ سونا جو ہے نا, میں اس کی نیت نہیں بتا رہا آپ کو, اس کی نیت کہ یہ مطلب عبادت اور قوت دے گی, یہ لگتا نہیں کہ دے. جیسے پیٹ بھر گیا آپ کا, پیٹ بھرا نہیں تھا جب بھوک لگی تھی, آپ نے نیت کی کہ میں عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں, درست کرنی چاہیے, ورنہ کھانے کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. اور عبادت اور قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھائیں گے پئیں گے تو یہ چونکہ ایک اچھی نیت سے کیا, ایک مباح کام, اب یہ بن گیا عبادت. عبادت پر حساب کہاں, ثواب, جبکہ مخلصانہ عبادت ہو. خیر, تو اب یہ کہ 8 گھنٹے جیسے نیند تھی پوری ہو گئی ہے, اب کوئی بولے 12 گھنٹے سوؤں گا عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے, تو یہ نیت اپنی جگہ نہیں ہے. مطلب نیت ہے نا, بے جا نیت ہے, فضول نیت ہے, کہ اس سے تو عبادت اور قوت کہاں ملے گی, اس کا حافظہ تباہ ہوگا, نقصان ہوگا اس کو. بعض ہوگا زیادہ سونے سے بیمار ہوتے ہیں, تو آدمی پڑا رہتا ہے تو سر میں درد, اس کے پڑے 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 سر میں درد, تو گردن میں درد, تو یہ بعضوں کو تجربات ہوں اس کے, تو ہو سکتا ہے کہ جب زیادہ سو لیتے ہیں تو سر میں درد ہو جاتا ہے, اور کبھی سر میں درد ہو اور پورا آرام مل جاتا ہے, سر کا درد صحیح ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کی لمٹ ہے, تو ان لمٹ جو بھی چیز ہوگی تو وہ نقصان کر سکتی ہے. تو نیند پوری لیں گے تو دماغ جو ہے پرسکون ہوگا انشاءاللہ. اچھا, جسمانی سرگرمیاں جو ہیں جیسے چہل قدمی اور ورزش, ایکسرسائز اور کھلی ہوا میں یہ کام کیے جائیں, تو یہ بھی مطلب اس جو نفسیاتی خوف تھے اس کو دور کر سکتے ہیں. اب یہ کہ چہل قدمی کا دور تھا, اب نہیں ہے, میں یہ جنرل بات کر رہا ہوں, اب بہت کم ہے. ایک تعداد ہے جو کھانے کے بعد بھی نہیں چلتے, بیٹھ جائیں گے, عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے جیسے مغرب کے بعد اگر کھاتا ہے تو بھاگ بھاگ کے نماز کے لیے نہیں جائے گا, یہ اسکوٹر کو بھگائے گا نماز کے لیے جائے گا, کار ہے تو کار کو دوڑائے گا اور نماز کے لیے جائے گا, تو اس کو مومنٹ نہیں ملی. نماز پڑھے گا ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس میں پیدل بھی چلنا ہے نا تو یہ نہیں چلے گا. کھا کے ویسے نماز تو سب پڑھتے, کون سا میرے خیال میں 1% نماز پڑھتے ہوں گے مسلمان ہمارے یہاں, ایسا انداز ہے 1 یا 2%, زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, بدقسمتی ہماری. اور دعوت اسلامی والوں کو بہت کوشش کرنی ہے, بچے بچوں کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا تو مطلب ہے نا مسجد بھرو تحریک پرانا نعرہ ہے. سیاسی لوگ جیل بھرو تحریک لگاتے تھے تو میں نے بنایا نماز بھرو مسجد بھرو تحریک. ہم جیل نہیں بھریں گے, ہم جیل سے قیدیوں کو نکال کر مسجد بھرو تحریک میں شامل کریں گے انشاءاللہ. تو خیر, تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مطلب مینج کرے ورزش کے ذریعے, اور وہ ورزش جو ہے وہ کھلی ہوا میں. اچھا کھلی ہوا بھی ہم کو یار نہیں ملتی. اب جو ہمارے ہیں فلیٹ, پہلے لوگ کھلی فضاؤں میں رہتے تھے, کھلی فضاؤں میں کام کرتے تھے, نہ یہ گاڑیاں نہ دھواں, دھوئیں چھوڑ چھوڑ کر گاڑیوں نے جو ستیاناش کیا نا فضاؤں کا, کباڑا ہو گیا. خیر اس سے اب ہم نکل نہیں سکتے گاڑیوں سے. ایک بات بولتا ہوں کہ مطلب جو بھی ہم یعنی جو دنیا میں جو بھی نعمت ہے نا اس کے ساتھ زحمت اٹیج ہے, متصل ہے اس کے ساتھ, وہ لگی رہے. یعنی کہ بریانی, تیل مسالہ, منہ میں پانی آ رہا ہوگا, کیسا مزہ آتا ہے کھانے میں. نعمت زحمت یہ پیٹ. اچھا اب ڈالا بھی اتنا کہ چورن ڈالنے کی بھی جگہ نہیں رکھی, اب کیا کریں. اب ڈاکٹر کو خدمت کا موقع دے اور کیا کرے. تو یعنی ہر نعمت دنیاوی اس میں زحمت شامل ہے. جنت میں ہی وہ نعمت ہے, جنت وہ نعمت ہی جس میں زحمت شامل نہیں ہے. اور اصل لذت جنت میں ہے, دنیا میں نہیں ہے. دنیا کی لذتیں ہے نا, کسی بھوک لگی ہے, آپ نے مطلب کھچڑی کھائی, دہی کھچڑی, پیٹ بھر گیا, اب دھوئیں چھوڑتی, خوشبوئیں لٹاتی, بریانی کی ڈش آئی, اب آپ دل نہیں کرتا کھانے کا, نہیں کرتا, پیٹ بھر گیا. تو یہ دنیا کی لذت کا حال ہے. اور ساری لذتوں کو اس سے آپ کمپیئر کر لیں یا جو بھی مطلب اس پر آپ قیاس کر لیں تو ساری دنیا کی لذتیں اسی طرح کی ہیں کہ بہت مطلب یعنی کہ غلبہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز استعمال کر لوں, یہ کھا لوں, یہ پی لوں. سمجھے, گرما گرم چائے پینے کو بڑا جی چاہتا ہے, کب چڑھا گئے, اب دوسرا کب ملائی والا آیا چائے, اب دل نہیں کر رہا ہے, پی چکا ہوں چائے تو, اب مزہ نہیں آئے گا چائے کا. دنیا کی نعمت جو ہے نا یہ دھوکا ہے, اور جنت کی نعمت یہ حقیقت ہے, دھوکا نہیں ہے. دنیا کی نعمت اسی وقت تک نعمت ہے جب ہم کو اس کی خواہش ہے, جب خواہش ختم ہو گئی اب ہمارے لیے وہ نعمت نہیں ہے, اب زحمت بن جائے گی, اب زیادہ لیں گے تو. تو وہ خیر نیند پر بات چلی تھی یا بہرحال ورزش پر, تو کھلی فضا پر, تو کھلی فضا بھی اب نہیں ملتی, اب گھروں کے دروازے بند رہتے ہیں اور تازہ ہوا نہیں ملتی. گرمیوں میں جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اے سی ہوتے ہیں, تو وہ دروازہ بند کیے بغیر اے سی تو کام نہیں دے گا, کولنگ باہر نکل جائے گی. تو وہ اے سی بند, دروازے, پھر کارپیٹ, تو سامان, تو ان سب سے مطلب گیسز ٹکرا کر, ہوا ٹکرا کر وہ اپنی گیس چھوڑتے ہیں, اور پھر یہ کہ انسان کے منہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ یہ ہر وقت نکلتا رہتا ہے, سانس لیا نکالا کاربن ڈائی, تو اب کاربن ڈائی آکسائڈ, اب یہ کہ آکسیجن کمرے میں کتنا اپنے جو بند پڑا ہوا ہے, تو پھر یہ کہ بیماریاں ہی بیماریاں. پھر پہلے واش روم گھروں میں نہیں ہوتے تھے, پہلے گھر نہ یہ عمارتیں تو ہوتی نہیں تھی بڑی بڑی, تو وہ مخصوص جگہ پر واش روم ہوتا تھا گھر سے باہر. میں نے یہاں تک دیکھا ملتان شریف میں کہ چھت پر واش روم, گھر میں نہیں. پہلے جب دورے کرتے تو ایسے گھر بھی دیکھے تھے میں نے. تو ہمارے یہاں بیڈ روم میں واش روم ہے, اور بیڈ روم چاروں طرف سے بند ہے, کارپیٹ بچھا ہوا ہے, پلنگ, صوفہ, سب چیزیں جو کیمیکلی چیزیں, اب اسے ٹکراتی جو ہوا ہے وہ بھی ٹکراتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ نکلی وہ بھی کچھ مزید زہر لے کر اب ٹکرا کے اس سے ہمارے اندر گئی, اب کیا دے گی ہم کو. پھر بولو کہ ہم بیمار رہتے ہیں تو یہ ہوتا, تو یہ ہونا ہی ہے ظاہر, مجبوریاں ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں. ایک فرد کا اگر ذہن ہے بھی کہ کھلی ہوا چاہیے, کھڑکیاں چاہیے, اس کا ذہن نہیں ہے, اس کا ذہن ہے جائیں کہاں مدینے, سب کا ذہن نہیں ہو تو گھر کے افراد کا. عورتیں ڈرتی ہیں بند اس لیے کرتی ہیں کہ کھڑکی کھلی رکھیں گے تو گرد آ جائے گی, گھر میں مٹی آئے گی. ارے بھائی مٹی آئے گی اس کا نقصان زیادہ ہے, یا مطلب بند کمرے میں بیماری آئے گی اس کا نقصان زیادہ ہے. تو ظاہر جب ہم تازہ ہوا کو روکیں گے تو گھر میں بیماری آئے گی, دوا آئے گی. ہوا روکو دوا لو, اچھا سورج کو روکو تو ڈاکٹر کو لو. ہاں سورج بھی نہیں آ رہا گھروں میں تو سورج سے جراثیم مرتے ہیں, کئی جراثیم ہیں سورج کی روشنی سے مر جاتے ہیں, دھوپ سے مر جاتے ہیں, روشنی سے مرتے ہیں, ہم اندھیرا کر کے رکھتے ہیں. اچھا ہوا, تازہ ہوا سے مرتے ہیں, یہاں تک کہ پھیپھڑوں میں جراثیم ہوتے ہیں نا, گہرا سانس لے کر اس کو روکیں گے نا تو اس میں بعض امراض کے جراثیم گھسے ہوئے ہوتے ہیں. سانس کو روک لیا وہ ان جراثیم کو ماریں گے. تو ہم لوگ یہ کچھ بھی نہیں, ہم سانس بھی یہاں سے لیتے ہیں, یہ آیا نکلا, یہ آیا نکلا, اس طرح لیتے ہیں سانس. تو کھلی فضا میں گہرے سانس لیں گے تو یہ پھیپھڑے میں جا کے تھوڑا قیام فرمائے گا اور کچھ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, جس کو دیکھو پھیپھڑے کی بیماری ہے یا نہیں ہے, پانی پینا نہیں ہے, گردے فیل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, جس کو دیکھو بیچاروں میں. تو ہم لوگوں کا تو چونکہ واسطہ لاکھوں سے نا, اور دعا کرنے کے لیے لوگ بےچارے حسن زن کی وجہ سے بھیجتے ہیں, جس کو دیکھو گردے فیل, گردے کی بیماری, گردے کی بیماری آتے رہتے ہیں, پھیپھڑوں کی بیماریاں. مجھے جتنا اس کا تجربہ ہے تو ڈاکٹر کو بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر کے پاس مخصوص فیلڈ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان کے پاس مریض کی کوانٹیٹی کم ہوتی ہے, بخار والا آئے گا, کھانسی والا آئے گا, پیٹ کے درد والا آئے گا, جو فزیشین ہوتے ہیں ہم. تو ان کو اتنا جتنا مجھے پتا ہے کہ میرے پاس یعنی کہ مہینے کے میں تقریباً میرے پیغامات جو آفیشلی ہیں وہ 3,000 کے آس پاس دعاؤں کے جاتے ہیں, آفیشلی جو کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ الگ الگ سے وہ دینا ہوتا ہے وہ الگ. تو اس سے مجھے بہت تجربہ ہوا, مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی بیماری اس وقت زور پکڑ رہی ہے, یا پھر یہ چیک کرتا ہوں کہ بھائی لکھا ہوتا ہے کیا بیماری. اچھا یہ ہے, کورونا جب آیا تھا نا تو پھر جب کورونا جانے لگا تو میں بعض وقت گنتی کرتا تھا, دیکھتا تھا کورونا, تو پتہ چلتا تھا کورونا کورونا رخصت ہو رہا ہے, ٹاٹا کر رہا ہے, میں جا رہا ہوں. تب کم 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 ہوتا ہے. اب آپ بولو کورونا ختم ہو گیا, آپ کو حیرت ہوگی, اب بھی میرے پاس کورونا کے لیے دعاؤں کے مریض آتے ہیں, پیغامات آتے ہیں, اکا تکا کبھی کبھی, اب روز نہیں آ رہے. اچھا اب یہ کورونا نے زور توڑا ہے, کورونا ہے کا زور ٹوٹ گیا ہے, اور بعض وقت کورونا آتا ہے چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا, ہو جاتا ہے مریض, بخار آ گیا, کھانسی ہو گئی, نزلہ ہو گیا, جو علامات ہیں وہ ہوتی ہیں, لیکن اب وہ مطلب اس کا ٹیسٹ بھی لوگ نہیں کرواتے کیونکہ اتنی شدت نہیں ہے, لیکن ہے کورونا. اللہ نہ کرے کبھی بھی سر اٹھا سکتا ہے, اللہ پاک ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اس کے جو بھی مطلب وہ کیا بولتے ہیں احتیاطی تدابیر, وہ اگر بندہ جاری رکھے تو بچنے کی صورت زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ احتیاط کتنی کرے آدمی, اللہ ہی بچانے والا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرما. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے بلال نماز کی تکبیر کہو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. تو اصل سکون, راحت, چین یہ نماز میں ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس ڈھونڈتے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ڈھونڈ رہے ہیں, تو ادھر ادھر جا کے ڈھونڈ رہے ہیں, اصل سکون نماز میں یہ نہیں ڈھونڈتے. سکون ملے گا کہاں سے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث تھی یہ جو آپ نے سنی, تو میراث شریف میں اس کی شرح یہ لکھی ہے کہ نماز ہماری راحت کا ذریعہ ہے, اس میں مشغول ہو کر چین ملتا ہے. اس کی شرح وہ حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. حوالہ مرآت المناجی جلد 2 حدیث نمبر 1253. علامہ شاطبی اپنی کتاب الموافقات میں فرماتے ہیں, نماز کے مقاصد میں سے ایک مقصد دنیا کی سختیوں سے راحت پانا بھی ہے. حوالہ الموافقات للشاطبی جلد 3 صفحہ 142. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل, پاکستان کے مختلف شہروں سے اشکان رسول کی فیضان مدینہ کراچی میں حاضری کا سلسلہ جاری ہے, اور جس میں سے ابھی جو اطلاع ملی ہے کہ بہاولپور اور کے پی کے مختلف شہروں سے اشکان رسول کی آمد ہوئی ہے. اسی طرح سے لاہور سے اسپیشل ٹرین بھی آئی ہوئی ہے, اسی طرح سرگودا سے بھی اشکان رسول کی آمد ہوئی ہے, اور کراچی سٹی کے ڈسٹرکٹ صدر کی بھی آج حاضری ہے, جس میں صدر, گارڈن, کھارا در, لیاری اور چاکی واڑہ کے مختلف علاقے شامل ہیں.
آپ نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ 8 گھنٹے, تو جیسے کہ ریکمنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ ناٹ لیس دین 7 آورس اینڈ ناٹ مور دین 8 آورس, یعنی 7 گھنٹے سے کم نہیں اور 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں. یہ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ نیند 7 گھنٹے سے کم نہیں کرنی چاہیے اور 8 گھنٹے سے زیادہ بھی نہیں کرنی چاہیے. اسے یہ جنرل عام طور پہ بات کی جاتی ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ کم سوتے ہیں اور گفتگو کرنے, جیسے بعض ہوتے ہیں جن کو, وہ کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں کم نیند میں بعض اوقات تھوڑی سی وہ فریشنیس ہو جاتی ہے, لیکن میڈیکلی یہی ہے کہ یہ آپ کو ایک ایج میں تو یہ سب مل رہا ہے, لیکن آگے جا کر آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے کم سونے کی وجہ سے. تو جو لوگ کم سونے کے عادی ہیں یا درست سونے کے عادی نہیں ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ایسے کچی پکی نیند کر کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں, تو دیکھا جاتا ہے ان کو آگے جا کے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ شروع شروع میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے بڑا ہمت والا اور طاقت والا کام کر رہے ہیں. تو آپ کا ایک جملہ مجھے یاد ہے, ایک دفعہ آپ نے ایک تحریر میں لکھا تھا کہ ہمت اور حماقت میں دونوں میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سا کام ہمت ہے اور کون سا کام حماقت ہے.
جی جی, سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنا حماقت اور سانپ کو قابو کر لینا ہمت. حماقت ہے, سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالو گے تو قابو تھوڑی آئے گا, آپ کو قابو کر لے گا وہ ڈنک مار کے. ڈنک نہیں, یہ ڈستا ہے, سانپ ڈستا ہے, بچھو ڈنک مارتا ہے, تو ڈس کر وہ آپ کو قابو کر لے گا. یہ حکمت عملی ہوتی ہے, ہمت حکمت عملی سے ہوتی ہے, حماقت تو بے تحاشا ہوتی ہے, آر یا پار. ماشاء اللہ, ساتھ سے ویسے یوں بزرگان دین کا الگ ہاں حساب ہے کہ ان کے ایسے سے واقعات ملتے ہیں کہ وہ رات دن نہیں سوتے تھے. بعض ایسے بھی بزرگوں کے غوث پاک کے واقعات ہیں, پھر یا تھوڑی دیر آرام فرما لیا تو مطلب کام چل جاتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو حاضر ایک بزرگ نام جو نکل گیا میرے, تو انہوں نے مطلب جو جتنا سارا بولا میں دن کو سارے ان کے دیکھے کیا کیا کرتے تھے, تو صبح سے وہ درس اور یہ سب شروع کرتے, رات آتی جب تو تھوڑی دیر لیٹتے تھے, غالباً تھوڑی دیر لیٹتے پھر نماز میں کھڑے ہو جاتے نفل. تو یوں ان کی زندگی, تو یہ ان کا بس کرامت ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بغیر سوئے راتیں جاگ جاگ کر مسلسل مطلب اپنے معمولات کو جاری رکھے, ہر آدمی نہیں کر سکتا. تھوڑا مطلب زیادہ جاگ لیتا نا آدمی تو پھر موڈ آف ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتی. تو ہم مطلب چونکہ نہیں کر سکتے یہ, تو ہم مطلب ان کی ریس بھی نہیں کر سکتے. وہ تو فاقے بھی کرتے تھے, ہمارے مرشد غوث پاک کے تو 80-80 دن تک نہ کھانا یہ بھی لکھا ہوا ہے. 80 دن تک تو سوائے کرامت کے کچھ بھی نہیں ہے, یہ کرامت ہے. ہم 80 گھنٹے بھی بھوکے رہیں گے تو حالت خراب ہو جائے گی, 80 گھنٹے کے سوال ہی نہیں, ہم اٹھ بھی نہیں سکیں گے. اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے, اللہ کی نعمتیں کھائیں اور اس کی خوب عبادتیں بجا لائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مومنوں خوشیاں منا, آمد سرکار ہے, ہر محلے سب سجا, آمد سرکار ہے. مومنوں خوشیاں منا, آمد سرکار ہے, ہر محلے سب سجا, آمد سرکار ہے.
میرے اعلی سنت میں نے 15 سے 15 درود شریف پڑھے ہیں اور اس کا اشارے ثواب میں آپ کو اور آپ کے والدین کو پہنچاتی ہوں. آمین.
سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں
ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھولے سے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اور کمپالا کے حافظ ریان اتاری, حافظ ریان ہی لکھوا تھا نا, وہ بھی اردو ان کی مدر ٹنگ اردو نہیں ہے, یہ لوگ تو پتہ نہیں کون سی بولی بولتے ہیں, ماحول کی برکت ہے کہ کچھ نعتیں یاد کرتے ہیں یہ لوگ. حافظ محمد ریان عطاری یوگنڈا کمپالا, ماشاء اللہ. اللہ پاک ان سب کو خوب برکتیں دے, سب بامل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بن جائیں, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب ہو، بار بار انہیں میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت ملے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مرحبا مرحبا جد حسینی، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا 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 جد الحسنین، مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسنین، مرحبا 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 نور العین، مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسنین، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سجدے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سجدے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سجدے، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسنین، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا دن بھیگ گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، دن بھیگ گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، دن بھیگ گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسنین، مرحبا سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا. مرحبا مرحبا جد الحسنین، مرحبا آٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسنین، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا 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 جد
الحسنین. میرا نام علی حمزہ ہے اور میں فیصلہ باد کا رہائشی ہوں اور ہمارا خوشبوؤں کا بزنس ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ کستوری جو ہے وہ ہرن کی ناف سے نکلتی ہے، تو اس کا پورا واقعہ ارشاد فرما دو.
یا اس کا واقعہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حیات الحیوان میں، اور علامہ صفیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح بخاری میں لکھا. اس طرح کا واقعہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کی خدمت میں جنگل کا جانور حاضر ہوتے اور آپ انہیں ان کے حال کے مطابق دعاؤں سے نوازتے. ہرنیا حاضر ہوئی تو آپ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا, دعائیں دی تو ان کی پیٹھ سے کستوری کی خوشبوئیں مہکنے لگی, فضا مہک گئی, یہ چلی گئی. دوسری ہرنیوں نے ان کو پوچھا کہ تم کو اتنی خوشبو ہو گئی, یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے واقعہ بتا کہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی تو ہمارا تو کام ہو گیا ہے, خوشبوئیں ہو گئی ہیں, تو یہ ہم بھی خوشبوئیں لائیں گے. یہ بھی حاضر ہوتی ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بھی دعائیں دی اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا, خوشبو نہیں نکلی, یا گئی خوشبو نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے ہرنیوں سے, جن کی خوشبودار ہرنیاں تھیں نا, ان کو پوچھا کہ تم کو مطلب تو خوشبوئیں آ رہی ہیں اور ہم کو کیوں نہیں آ رہی؟ تو ان ہرنیوں نے کہا کہ ہم صرف آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئی تھی, تو یہ ہم کو خوشبو کا تو پتہ ہی نہیں تھا, تو یہ ہم کو تحفہ مل گیا. اور تم لوگ تو گئی خوشبو کے لیے, تھی خلوص تو تھا نہیں, اللہ والے کی زیارت تو مقصود تھی نہیں, خوشبو چاہیے تھی تو تمہارے نصیب میں نہیں ملی. تو یہ مطلب کہ جب بھی کسی کے پاس جائیں, بزرگوں کے پاس, مزارات پر یا مدینے تو مکے تو حج پر یا جہاں بھی کسی کے پاس ہم کوئی نیک آدمی کے پاس جائیں تو ہم مطلب یہ کام ہو جائے گا, وہ کام ہو جائے گا, یہ کام کروا لیں, تو یہ اپنی جگہ پر ہے. اور صرف مطلب زیارت کے لیے میں تو جاؤں گا, یہ اپنی جگہ پر ہے. تو زیارت میں جو کام ہو جائے ہمارا وہ ہو جائے, اور مانگے اور نہ ملے تو نہ ملے, تو نیت پر ہے. تو حضرت علامہ صفیری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے کہ ان کو جو خوشبو ملی آدم علیہ السلام کی دست مبارک کی برکت سے, تو یہ خوشبو جو ہے نا اب تا قیامت ان کی نسلوں میں, اب یہ مشک جو کستوری بولتے ہیں, مشک بولتے ہیں, یہ خون ہے, مطلب جو اللہ پاک نے ان کو مطلب یہ خوشبو دی, ناف میں ہوتا ہے, تو یہ مطلب اب ان کو ان کی نسلوں میں خوشبو چلی ہے, قیامت تک چلتی رہے گی. واقعی اب بھی جو مشک اصل مشک ہے نا, پہچان تو ظاہر ہے ہم لوگوں کو تھوڑی ہے, نقلی بھی بیچتے ہیں بیچنے والے, تو اصل جو کستوری اور مشک جو ہے نا, یہ اسی نسل کی ہرنی کی ناف سے اب بھی نکلتا ہے خوشبو. اور یہ بالکل یعنی کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ مطلب جو بھی اس فیلڈ کے ہیں نا خوشبو والے, سب کو پتا ہوتا ہوگا کہ یہ خوشبو اصل مشک بہت, اب سب کیمیکل کے وہ ملتے ہیں ہم کو کستوری اور مشک, تو خالص مشک کہنا چاہیے یا نہیں یہ بیچنے والے سوچے. خالص مشک یا کستوری وہی ہے جو ہرنی سے حاصل ہوئی, وہ آسانی سے ملتی نہیں ہے. تو کوئی ماہر ہو اس کا, وہ ہرنی کا اب تو شکار بھی ہمارے یہاں منع ہے, قانونی جرم ہے کہ نسلیں ختم ہوتی ہیں اس سے, بالفرض کسی نے اصل ہرنی وہی کستوری والی پکڑی اور اس کو ذبح کیا اور اس کی ناف سے خوشبو حاصل کی مشک کی, تو وہ ظاہر ایک لمبا پروسیجر بن رہا ہے اس کا, اور پھر اس کی قیمت کتنی ہوگی. جو میری مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اس طرح کستوری اصل حاصل ہو سکے گی, باقی بیچنے والے میں نے دیکھی ہے نقلی کستوری دیکھی ہے, مطلب وہ اصل جس کو کہہ کر, لیکن وہ اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ اصل لائے گا کیسے یار, اور اتنی سستی دے رہا ہوں آدمی. ہرنی کتنی مہنگی ہے, اگر بک اب تو شاید بکتی ہوں گی ہرنیاں, اللہ بہتر جانے, تو یہ کہ وہ کتنی مہنگی ہوگی, شکار پر ہی پابندی ہے, لیکن شکار کے شاید لائسنس وغیرہ ہوتے ہیں, اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ, لیکن اب یہ سر اپنا فیلڈ نہیں ہے, اپنے کو پتہ نہیں ہے کہ کیا اس کا طریقہ ہے. قانونی جرم ہوتا ہے, ان کو نسلیں بچانے کے لیے کئی جانوروں پر پابندی ہوتی ہے شکار کرنے پر, اور عام طور پر تو کسی جانور کا, پرندے کا شکار عام آدمی نہیں کر سکتا. اس کو مطلب ہے کہ ہمارے ملک کی بات کرتا ہوں کہ جب تک اس کے پاس اس کی پرمیشن نہ ہو قانونی, جس کو چاہا آپ نے پکڑ لیا تو اس کی اجازت نہیں ہوتی, جو میری ناقص معلومات ہے. اور قانون کو ہم کو فالو کرنا چاہیے, حرج نہیں ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک کلو لاکھوں کی کستوری بولتے ہیں ملتی ہے, لیکن آپ کہاں ملے گی یار, ایک لاکھ کی ہرنی بھی نہیں ملے گی, اور کستوری اتنی سی نکلے گی, کلو کون دے گا لاکھوں کی کلو. اب وہ ہوتا مطلب, اور اس میں لمبے لمبے بال ساتھ میں دیکھے تھے میں نے, نر 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 میں یہ. بہرحال یہ ایک مطلب پہلے مطالعہ کیا تھا تھوڑا میں نے کسی اپنی کتاب میں, مجھے یاد پڑتا ہے نیکی کی دعوت میں یا کہیں ایک واقعہ موجود ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے شامل کیا تھا, میں نے اس میں پڑھا تھا اپنے, وہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الحیوان مشہور کتاب ہے, یہ بہت بڑے عالم تھے اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو عارف باللہ لکھا ہے, عارف باللہ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ, صدیوں پرانے بزرگ ہیں, اور یہ علامہ صفیری بھی تقریباً 400-500 سال پرانے بزرگ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, اگر بلند آواز سے قراءت کرنے والی نماز میں پہلی رکعت میں امام صاحب بلند آواز سے تلاوت نہ کر سکے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟
رکوع اگر نہیں کر سکے تو ایک واجب ترک ہوا, سری پڑی تو, اب بھول کر ایسا کیا ہے تو سجدہ سہو کر لے, جان بوجھ کر کیا تو نماز دورانی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے حافظ اقبال ان کا سوال موصول ہوا ہے, کہہ رہے ماہ ربیع الاول شریف میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے محافل سجائی جاتی ہیں, ان کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے, ان میں کس طرح کے بیانات ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو, رہنمائی ارشاد فرما دیجیے.
سر اصل مقصد تو اللہ کی رضا, کہ میں نے مطلب یہ جھنڈا بنایا, خوبصورت بنایا, میں نے بنایا, سپوز کرو میں نے بنایا نہیں ہے, میں نے بنایا, اب کوئی دیکھ کر یار ماشاء اللہ بہت اچھا بنایا تو مجھے خوشی ہوگی. میرے محبوب کو کس نے بنایا؟ تو جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں یہ حسن و جمال, اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی. تو یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور کامل و اکمل کمپلیٹ مکمل نمونہ بنایا, کوئی اس میں عیب نہیں ہے, کوئی اس میں خامی نہیں ہے, فالٹ نہیں ہے, نقص نہیں ہے, کامل. تو اب اس اللہ پاک کی اس تخلیق کا, اللہ پاک کے محبوب کا, پھر اللہ پاک پیارا, اللہ کے یہ پیارے ہیں سب سے زیادہ پیارے ہیں, تو ان کی جو تعریف کرے گا, ان کے مطلب طور طریقے بیان کرے گا, ان کی سنتیں بیان کرے گا, تو اللہ کیوں خوش نہیں ہوگا؟ اس لیے وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے, خوشی کے لیے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کریں گے, نعت شریف پڑھیں گے, ان کی سیرت کا بیان کریں گے, اور ساری نیکیاں تو انہی کے صدقے ہی تو چل رہی ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. نماز ہمیں کہاں سے ملی؟ انہی کے صدقے ملی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ پاک نے مجھ پر نماز فرض کی ہے, پڑھنے کا حکم دیا میں کہ تم بھی پڑھو. تو یوں مطلب یہ کہ یہ ہم جب یہ جتنی بھی نیکیاں بتائیں گے, نمازوں کے, روزے کے, زکوٰۃ کے, سب کے ساتھ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی ہے کہ ہم کو تو انہیں کے تو فعل ہم کو سب کچھ ملا, تو ہم یہ سب کچھ جو بیان کریں گے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ شان بیان کر رہے ہیں. تو جو بھی ہم جشن ولادت کی خوشی میں جو بیانات کریں تو یہ سب ان چیزوں پر مشتمل ہو, اسلام کی باتیں ہوں, دین کی باتیں ہوں, اور آخرت کی بہتری بنانے والی باتیں ہوں, نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, سنتیں, اخلاقیات وغیرہ بیان کیے جائیں. میں مدینہ مدینہ مکہ مدینہ ثواب ثواب انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام فضل عباس, میں فیصل آباد تو ہوں. میرا میرے علیہ سنت و سوال ہے کہ جویں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں تو افضل نے, کہ این جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جیڑی امت اے بھی پچھلی امتاں تو افضل ہے, جے افضل ہے تے اس امت نوں کیڑیاں فضیلتاں لبیاں نے سانوں دسو.
امیر السنت پنجابی زبان میں جو فضل بھائی نے سوال کیا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہے, کہ اسی طرح حضور کی امت بھی تمام پچھلی امتوں سے افضل ہے, اگر انہیں فضیلتیں حاصل ہیں تو کون کون سی فضیلتیں حاصل ہیں, جواب ارشاد فرما دیں.
بے شک پیارے آقا سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری نبیوں سے بلکہ ساری مخلوقات سے افضل ہیں, اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے. اب ان کی فضیلتیں کیا کیا؟ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ پاک کے سب سے پیارے اور سب سے آخری نبی اور اللہ پاک کے حبیب, حبیب مانے پیارا ہے نا, حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو بھی نسبت ہو گئی تو اس کی فضیلت کے لیے وہ کافی ہے. اور کیا خصوصیات؟ ہاں, سب سے پہلے یہی امت جنت میں داخل ہوگی. محشر میں بھی سب سے پہلے یہ امت اٹھے گی, اور جنتیوں میں سب سے بڑی تعداد ہماری اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک طرف اور دیگر انبیاء کرام کی امتیں ایک طرف. دیکھیے اس امت کی تعداد بہت زیادہ ہے. قیامت تک جو آئیں گے وہ بھی سبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں. تو یہ کئی فضائل بھی حاصل ہیں گے. سب سے بڑی فضیلت جو میں نے عرض کی نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نسبت ہے کہ یہ ان کی امت ہے. سو بات کی ایک بات, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں سوال ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ بچیوں کو گھر داری کس عمر سے سکھانی چاہیے؟ بعض اوقات گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی کو گھر کے کام کاج نہیں کرنے دیے جاتے, اور جب شادی ہو جائے تو اس کو گھر داری اور پکانا وغیرہ نہیں آتا, تو اس لڑکی کو اور بعض اوقات اس کے گھر والوں کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس تعلق سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟
اب بچی جب سمجھدار ہو نا, اب بچیوں کو نہیں کرنے دیا جاتا تو واقعی بعض کاکیاں, وہ کاکیاں ہوتی کاکی چھوٹی بچی کہ وہ کام بگاڑیں گی, تو ان کو تو نہیں کرنے دیا جائے گا. لیکن اگر یہ سمجھدار سیریس ہو جاتی ہے نا تو ان کو کام تو سکھانا چاہیے. اور جس کو گھر چلانا ہے نا, جتنی میری بہو بیٹیاں سن رہی ہیں نا, اگر گھر میں منظور نظر بننا ہے نا تو یہ گر آپ اپنے پلے باندھ لیں. ایک مطلب ہے یہ کہ بہتر سے بہترین کھانا پکانا سیکھ لیں, آپ منظور نظر بن جائیں گے. پھر آپ کو ان کو گوارا نہیں ہوگا کہ کوئی جھگڑے بھی ہوں گے نا تو بولے نہیں نہیں یار کھانا کیسا دیتی ہے یہ, اس کو کہ روٹ کے چلی جائے گی تو پھر وہی مسئلے ہو جائیں گے کھانے کے. تو ایسی مطلب بعض مجھے تو تجربہ ہے نا, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا, گھروں پہ بھی جانا ہوا ہے بعضوں کے, اور قیام بھی ہوئے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا تو بعض گھروں میں جو ہوتی تھی نا سب بہترین ایک ایک ڈشو پکانا جانتی ہوں گی, تو ان کے جھگڑے بھی نہیں سنے ہم نے. تو یہ کہ کھانا صحیح پکانا سیکھ لیں. تو اب ورنہ یہ بہو بھلے وہ بادلوں سے آئی ہو سمجھے, اگر وہ کھانا نہیں پکانا جانتی ہوگی نا تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے گھر میں. تیری ماں نے تجھے یہ بھی نہیں سکھایا, تیری ماں نے تجھے وہ بھی نہیں سکھایا, تو اس کو کپڑے دھونے آنے چاہیے, مشروبات جو پکائے جاتے ہیں گھروں میں وہ آنے چاہیے, میٹھی ڈشیں تلنے کی جو چیزیں یہ سب آنی چاہیے, اور بریانی اور جو بھی کھانے کی جو معمول آتے ہیں یہ ان کو ایک سے ایک آتی ہوں گی نا, اور یہ بدل بدل کر ایک مطلب ایسا مینیو بنا کے دے دے کہ آج یہ ہوگا تو کل یہ ہوگا تو پرسوں یہ ہوگا تو بڑی رات کو یہ ہوگا, چھوٹی رات کو یہ ہوگا, شب ورات کو یہ ہوگا. آپ دیکھیں گھر ایسا چلے گا, چلے گا نہیں اڑے گا, موج ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اسی طرح ہر چیز, جھاڑو دینا, پوچھے دینا, دیواریں صاف کرنا, ہر ایک تو کام والیاں آپ تو بہت ہو گئیں, لیکن ہر ایک پھر بھی ماسیاں نہیں رکھتا, سب افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ کرنا بہو کو ہوتا ہے کام, اور کرے خوش دلی سے, منہ بنا کے نہیں کہ میرے کو ماسی تھوڑی ہوں, میں نوکرانی تھوڑی ہوں. یعنی جتنا یہ اپنے شوہر کی ماں کی خدمت کرے گی شوہر کے دل میں خوشی داخل ہوتی رہے گی, ثواب ملتا رہے گا, گھر آپ کا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. ورنہ بولا ٹھیک ہے میں نے ماں کی خدمت, میری ماں تھی یہ کیا مانگتی ہے, ساس کی کیوں خدمت کروں, نند کیا ہوتی ہے, میری بہن تھوڑی ہوئی ہے, یہ سوچو گی تو بھی گھر نہیں چلے گا, مسائل ہو جائیں گے. تو اللہ کی بندیاں سمجھ کر, مسلمان سمجھ کر کہ انہیں مقصد ہے کہ شوہر کو خوش کرنا ہے نا, شوہر خوش ہوگا گھر چلے گا, شوہر اس سے خوش ہوگا اگر اس کی ماں کی بہنوں کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گی، ثواب سمجھ کر کریں گی کہ یہ آخر ہیں تو مسلمان نا، جو آپ کی ساس ہیں بہوئیں مسلمان ہیں، انسان ہیں، مطلب ان کو بھی مطلب آنے کہ اچھی چیز اچھی لگتی ہے، بری چیز بری لگتی ہے، تو اس طرح خدمت کرے گی نا، جو بہو خدمت گار ہوتی ہے نا وہ پھر ایک مخدوم بن جائے گی، مخدومہ، پھر اس کی خدمت کی جائے گی، پہلے سے اڑی کرے گی نا اس کا نہیں خالی میں شوہر کی بندی بھی میں اس کی خدمت کروں گی ان کی، تو پھر کام نہیں چلے گا، یہ ایسے مشورے ہیں کہ اس کو اگر آپ گرے سے باندھ لیں گی نا تو اللہ کرے گا جھگڑے کم سے کم ہوں گے، اللہ کرے نہ ہو جھگڑے، جھگڑے ہونے نہیں چاہیے، بس تھوڑا بہت ساس بول لے نند بول لے تو قفل مدینہ اگر لگائے گی نا بہو بھابھی جو بھی بن کر گئی ہے تو آہستہ 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 ماحول بہترین ہو جائے گا، اگر شروع سے زبان اور جوابی کاروائی اور رپلائی دینی شروع کی نا مائنس میں کام خراب ہوتا رہے گا، اللہ پاک توفیق دے، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں اللہ کرے بھی ختم ہو جائیں اور گھر امن کے گہوارے بن جائیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔
کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمدہ گھر چلانے کے لیے اور ایک پر امن معاشرہ، پر امن گھر کے لیے مرد کو کمانا آنا چاہیے، عورت کو پکانا آنا چاہیے، تو اگر یہ دونوں کام ساتھ ہو جائیں تو پھر گھر مدینہ مدینہ ہو جائے۔
سبحان اللہ، کہہ دیتے ہیں کیا، مرد کو حلال کمانا آنا چاہیے اور بہو کو حلال پکانا اور حلال کھلانا،
جی
دسترخوان سجانا
آنا چاہیے،
دسترخوان اٹھانا آنا چاہیے، یہ سب آنا چاہیے،
یہ جہاں کماتے نہیں ہیں نا وہاں اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے اس کی تائید فرما دی، جزاک اللہ۔ اور یہ اگر مرد صحیح کمانے کی کوشش بھی کرے نا، نہیں بعض وقت کر رہے ہوتے، اور فرمائش ہے ہم عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ اتوار کو مرد کی چھٹی ہوتی ہے اور گھر کی عورت کا اوور ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب جب گھر میں ہوتا ہے نا اس کی فرمائشیں چل رہی ہوتی ہیں، چائے لانا، کافی لانا، یہ لانا، وہ لانا، تو یہ اس کی فرمائشیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو یہ اپنے کمانے پر دھیان دے، یہ پکانے جو آپ نے فرمایا دھیان دے، اور ایک طریقہ کار کے ساتھ یہ گھر رہے نا، تو یقین مانے جو آپ فرما رہے نا بہت خوبصورت ترکیب بن جائے۔
اب میں نے بہو کو تو کام کاج کرنے کی درخواست کی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ون سائڈ بھی مشکلات تو ہوتی ہیں، تو ساس جو ہے نند ہے یا شوہر ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس کا ہاتھ بٹائیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہاتھ بٹاتے تھے نا، اپنے سودا سلف لانا یا مطلب کپڑے دھو لینا، تو کبھی ٹانکے لگا لینا، اپنی نالین پاک سی لینا، یہ سب مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام کیے، تو اپنے ہاتھوں سے شوہر کرے گا تو کوئی چھوٹے باپ کا نہیں ہو جائے گا، سمجھے کہ کائنات کے سب سے بڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنے گھر میں کیے ہیں، تو شوہر کو بھی چاہیے کہ ہاتھ بٹائے، سسر کو بھی چاہیے کہ ہاتھ بٹائے، ساس کو بھی چاہیے کہ بیٹا اب تو تھک گئی ہوگی تھوڑا تو آرام کر لے، چل میں کر لیتی ہوں، نند بولے نہیں بھابھی اب بس ہو گیا، اب میں ہوں نا میں کروں گی، آپ دیکھو اتنی محبت بڑھے گی اور شیطان ایسا بھاگے گا کہ کئی گلیاں کراس کر جائے گا کہ اب یہاں اس گھر کو میں نہیں توڑ سکوں گا، تو یہ سب مل کر ہی ہوگا، ون سائڈ ہوگا تو پھر زیادہ گاڑی چلتی نہیں ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
حضور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ آج کل محفلیں الحمدللہ زور و شور سے جاری ہیں، تو جو نعت خواں اسلامی بھائی ہے وہ نعت پڑھنے میں کیا نیت کرے بالخصوص، کیونکہ محفل میں جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اس نے یہ کلام پڑھا ہے تو اب میں یہ کلام پڑھوں گا، تو اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی بھی ارشاد فرما دیجئے، اور آپ کو ماہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہو، بہت بہت مبارک ہو، جزاک اللہ خیرا۔
اللہم آمین ویاکم، نعت خوان کے پیچھے بہت سارے لوگ لگے ہوتے ہیں، تو نعت خوانوں کو ایسا موقع نہیں دینا چاہیے، ہے نا، نعت خوان آج بچے کتنے آگے ہیں پہلے یہ میں دیکھ لوں، ہیں بچے آگے آج بڑھ گئے ہوں گے، کتنے کل چار تھے، کوئی بڑھے گئے نہیں، بڑے بڑے، یہ میں دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آج کتنے بڑے، مجھے امید تھی کہ آج بڑھیں گے، چار تھے کل آج کوئی سات آٹھ ہو گئے، ہے نا، ادھر بھی ہے، شاباش ماشاء اللہ سب کو شاباش، آج الفاظ کا تحفہ، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں پتہ ہے، بیٹھو، اب نعت خوان جو ہے یہ مطلب جو نعت پڑھے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے. جو اب جیسے کل چار آئے تھے نا وہ اپنے طور پہ آئے تھے, ان کو پتا نہیں تھا کچھ, اب تحفہ ملا تو مجھے امید تھی کہ آج بڑھ گئے ہوں گے. تو ہرنی والا جو واقعہ ہو نا کہ پہلی ہرنیوں کو مل گیا خوشبو مل گئی, دوسری گئی تھی تو خوشبو لینے گئی تھی تو نہیں ملا. تو ماشاء اللہ چلو جتنے بچے تھے اب پھر اٹھ جاؤ. ہاں بھائی گنتی کر لو, یہ آگے آگے جو ہے اب سارے نہیں ہوتے, صرف آگے یہ چار جہاں تھے نا کل تو بالکل ہی آگے بیٹھے ہوئے تھے, شاید سات یوں پیچھے تو بولتے ہوں تو ادھر بھی ہوں گے میں آگے کی بات, ادھر بھی آگے ہیں کچھ نہیں, بےچارے آئے ہوں گے کہ آج ہم کو بھی تحفہ ملے گا. میں نے کہا آج الفاظ کا تحفہ, کل جن کو پتا نہیں تھا نا وہ تو اپنے اخلاص سے یا جو بھی تھا وہ آئے تھے, بولنے والے وہ دیکھنے کے لیے آئے, ہو سکتا ہے آگے آگے بیٹھیں گے ہم دیکھیں گے, بےچارے ادھر ادھر سے پنجاب سے اور آتے ہیں نا, تو اب جو آج آئے وہ تحفہ لینے کے لیے ہو سکتا ہے وہ کہ ہم بھی بیٹھیں گے آگے تو ملے گا تحفہ. تو چلو یہ سات آگے ہیں ان کو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ مجھ سے لے لیجیے گا, اگر یہ آگے آگے تو میں دے دوں گا ان کو بھی عیدی اور نالے پاک کا نقش, ٹھیک ہے نا. یہ ہے نا حسن رضا نا, احمد رضا, عبداللہ مدنی, ہاں وہ تو پیچھے تو بہت ہیں, بڑھ گئے وہ آگے آگے ہوں گے نا. چلو جنہوں نے عبداللہ مدنی نے گن لیے نا کافی, ہاں ماشاء اللہ. کل بھلے آئے لیکن کل تحفہ دوں یہ ضروری نہیں ہے. میں نے کہا چلو بےچارے آئے ہیں بڑا ارمان لے کر, تو اب اس نیت سے آئے ہوں نہ آئے ہوں اب اللہ ہی بہتر جانے, لیکن قرینہ یہ بنتا ہے کہ. تو خیر اب نعت خوان بھی اگر محض اللہ کی رضا کے لیے جائے گا تو پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے اس کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیا سننا ثواب نہیں ہے, پڑھنا ہے اور پڑھنے کے ٹائم پہ جانا ہے, اور خاص کر اپنے کسی خاص جو نمائندہ ہے پہلے اس کو بھیجنا, پتا کرنا محفل جم گئی ہے, پبلک جام ہے, ساؤنڈ سسٹم کیسا ہے, ایکو ساؤنڈ ہے کہ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. یعنی میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے, میں بہت پرانا ہوں سمجھے. تو اب یہ کہ اب یہ جاننا اللہ کی رضا کے لیے ہوا یا کیا, ثواب ملے گا گناہ ملے گا یا کچھ نہیں ملے گا, کیا مطلب. اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا تو سنے گا بھی, سننے میں کیا حرج ہے, سننا بھی تو ثواب ہے نا. میں نے پہلے دن دو تین دن پہلے نعرے لگائے تھے, کئی نعرے لگائے تھے, میں روز لگا سکتا ہوں وہاں نعرے, لیکن میں نے حاجی امین کو بھیج دیا, اب بھی میں نعرے نہیں لگا رہا کہ بھائی ہم نعت خوان لگائیں عیسائی بھائی لگائے خوش ہوتے رہے, اب میں ہی بائک پر چپکا رہوں گا, میں ہی روز نعرے لگاؤں کسی کے باری نہ آنے دوں تو یار یہ جمتا نہیں ہے کہ لگائیں. الحمدللہ میری یہ نیت تھی میں حاجی امین کو بھیجوں گا یہ لگائیں گے, ان کا بھی دل خوش ہوگا نا, نعرے لگانے میں مزہ تو آتا ہے نا. ویسے ہی میں نے بولا آپ کو پھر وائرل بھی کر دیا میں نے, اب تو اس کا کلپ بھی بن گیا ہے اور خوبصورت آواز میں نعروں کا مدنی چینل, اور انہوں نے جاری بھی کر لیا سوشل میڈیا والوں نے. تو یہ بہرحال یہ کہ اخلاص ہمارے اندر نہ ہونے کے برابر ہے, تو یہ یعنی یہاں تک بعضوں کا تو ذہن ہوتا ہے کہ جیسے اشتہار چھپے اس پہ بھی میری فوٹو چھوٹی اور یہ کونے میں کوئی ڈال دی, نمایاں ہونی چاہیے, سب کو نمایاں کرے گی سے یار اتنے سارے ہوں تو اوپر آنی چاہیے نیچے آنی چاہیے, نام میری بڑے الفاظ میں جلی حروف میں لکھنے چاہیے, یہ چھوٹے چھوٹے باریک اس میں کون پڑھے گا اس کو. تو اب یہ کہاں خلوص ہے, پھر یہ کلام کو چھپانا, اب بڑی رات آ رہی ہے نا تو نعت خوان سب نہیں لیکن جنرل بات کرتا ہوں یہ کلام ڈھونڈ رہے ہوں گے, وہ بالکل اگر مل گیا تو خوشی کے مارے آواز کھل جاتی ہوگی, بڑی رات کو جب محفل جام ہوگی نا اس وقت جھومتے ہوئے پہنچیں گے اپنے, کیسے بہت ٹریفک جام تھی ذرا آج کل روشنی آئے نا, تو اب آئے, اب مائک سنبھالا, او کلام, تو اب نعت خوان بھی اشش کر رہے ہیں اور محفل بھی اٹھی ہوئی اور نعرے بھی لگ رہے ہیں, بھائی یہی آپ کی تنخواہ ہے سمجھے, اور چھپا کر رکھا ہے اس لیے نا کہ واہ واہ زیادہ ہو. اب آپ سب کو بول دو کہ میں یہ قلم پڑھنے والا ہوں, یہ قلم پڑھنے والا ہوں اس کتاب میں, تو صرف راج آپ کے پاس. تو یہ اس طرح مبلغوں کے لیے بھی یہ شرارت شیطان کرواتا ہے کہ جو پوائنٹ یا خاص بیان, خاص واقعات, خاص روایات اس کو مل گئی نا تو بتائے گا نہیں کسی کو, وہ مائک پر یا جہاں بھی موقع ملا بیان میں وہ اس کو تھوڑا یوں لوگ آنکھیں نکالیں خوش ہوں اور واہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر ہے نا, تو یہ مزہ آتا ہے. مطلب تھوڑا یعنی یہ حب جا کی یہ خصوصیات ہیں. حب جا میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اتنی لذت ہے کہ کسی کھانے میں لذت نہیں اتنی جتنی حب جا میں لذت ہے, اس مضمون کی لکھا ہے اس طرح. تو واقعی بہت مزہ آتا ہے, آدمی مطلب بچ نہیں سکتا, اسے کوئی تعریف کر دے تو بھوک ختم ہو جائے, نم مزہ آتا ہے. تو اچھا کلام کوئی پڑھا اور نعرے لگ رہے ہیں اور نوٹوں کی برسات, پھر الگ ہر جگہ نہیں ہوتی, ہمارے یہاں نہیں ہوتی نوٹوں کی برسات, لیکن مطلب لوگ متاثر تو ہوتے ہیں نا, اچھا جو کلام پڑھے اور یونیک کلام, یونیک ہے نا. تو یوں مطلب اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے, رقم کے لیے نہیں. اگر دل میں یہ خرابی ہے کہ رقم ملے گی, بھلے کوئی کمنٹمنٹ نہیں کیا اور اجرت کی تعریف میں بھی نہیں آ رہا, اجرت کی تعریف میں صورت میں آئے گا کہ یا تو طے کر لیا کہ دیں گے, یا انڈرسٹوڈ ہے کہ دیں گے اور اس کو پتہ ہی لیے بغیر تو ٹلے گا نہیں, یا نہیں دیں گے تو اس کو بولے گا کچھ بھی نہیں, آئندہ آئے گا نہیں, یہ نہیں اس کو دینا تو ہے. تو یہ 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 بھی اجرت ہے, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق یہ حرام ہے اجرت نعت شریف پڑھنے کی. لینا دینا دونوں گناہ ہے, دونوں گناہ گار ہوں گے. یہ اس پر پورا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا کبھی کا شائع ہوا پڑا ہے. تو یہ مطلب اگر دل میں گدگدی ہو رہی ہے آوے آوے, بھلے تے نہیں ہے دوبارہ بھی جاؤں گا, انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے کہ نہیں دیں گے تو نہیں, لیکن اب گدگدی تو ہے, مزہ تو آ رہا ہے کہ شاید ملے گا, سب کو دیتے تو ہیں, آپ کو نہ دے تو رنجیدہ ہوں گے, تو دیا خوشی ہوگی, تو کیا مطلب کمال ہو جائے کہ یہ لیا لے لیا. اب اگر آپ نے اسی وقت اس کو دیا واپس تو ریا سے بچنا مشکل ہو جائے گا, شیطان تو حملہ کرے گا, یار ماشاء اللہ کہتا مخلی سے پیسوں پہ ہاتھ ہی نہیں رکھتا, دے دیا واپس, یہ لے لیں آپ, تو پھر آپ بے شک چپکے سے کسی کو دے دیں, خیرات کر دیں, جو بھی کریں, کوئی کسی کو بتائیں بھی نہیں, یہ ہے بڑا مشکل کام. مجھے بہت پہلے کسی نے کہا تھا, مذہبی تھے اپنے ماحول کے تھے, کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امامت کروں اور جو تنخواہ ملے نا وہ میں خیرات کر دوں, تو کیا مشورہ ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا اس میں مشورہ لینے کی ضرورت کیسے پیش آئی, شاید میں نے کہا ہوگا اس کو کیسے پیش آئی, مجھے تو پتہ چل گیا نا, جب کرنا ہی ہے تو اس میں کیا میں منع کروں گا کیا, نہیں نہیں مت دو کسی کو, یعنی مجھے اطلاع کرنے کا یہ بھی ایک اسٹائل ہے بتانے کا, آدمی بچ ہی نہیں سکتا یار, کسی ایک کو بھی بتانا چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ریا جو ہے نا یہ چونٹی کی چال سے بھی باریک چال کے ساتھ ہم لوگوں کے عمل میں داخل ہو جاتی, ہم بچ ہی نہیں پاتے, اللہ ہی بچانے والا ہے, بچنا قریب قریب ناممکن ہے. میں بڑی بڑی پارٹیاں پہ لاتی تھی میرے پاس, میں حضرت کے ہاتھ میں دوں گا پیسے, نوٹوں کی گڈیاں دیتے تھے, اب یار حضرت کے ہاتھ میں اسی لیے دے رہے ہو کیا؟ ان کو پتا چلے کہ ماں بدولت نے دیے, چپ چاپ دینا ہے, پیٹیاں لگی ہوئی ہیں باکس لگے ہوئے ڈال دیا, پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کہ آپ نے کچھ دیا بھی ہے, لیکن نہیں اس کو دیں گے, نگران کو دیں گے, چار آدمیوں کو پتا چلے کہ ماں بدولت نے چندہ دیا ہے. انما الاعمال بالنیات, میں یعنی کہ معاف کرنا, آج کل انداز یہی چل رہا ہے, کم و بیش یہ چل رہا ہے انداز, کہ سب کو پتا چلتا ہے کہ اچھا اب اگر اچھی نیت ہے, یہ کہنے کو تو اچھی نیت ہے کہ میری اچھی نیت ہے, تب بھی اگر اچھی نیت نہیں تھی تو گناہ کروں گے, بہت مشکل کام ہے کہ یہ نیت ہے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی پتا چلے گا اور وہ بھی دیں گے. تو اب آپ ایسی ہستی ہوں کہ آپ دیں گے تو دوسروں کو بھی جیب میں ہاتھ چلا جائے گا, تو ٹھیک ہے آپ دکھا کر دیں, بتا کر دیں, سب کو بتائیں. ترغیب دلانی مقصود ہے تو یہ دل پر غور کریں کہ واقعی ترغیب دلانی مقصود ہے یا ماں بدولت کی سخاوت کا کچھ سکہ بھی بیٹھے گا, یہ بھی تھوڑا بہت اندر پہ ہے حساب کتاب. اللہ کرم فرما دے ہمارے حال پر کہ ہمیں صحیح معنوں میں اخلاص مل جائے. اور نا نیک کی بعض بزرگوں کو یہاں تک حال تھا کہ جس جو عمل ان کا ڈکلیئر ہو جاتا تھا نا کسی کو پتا چل جاتا تھا. ذرا نماز تو پتا چلے گی, فرض نماز تو مسجد میں پڑھنی ہے, نفل عمل کوئی پتا چل جاتا نا کسی کو تو اس کو وہ کل عدم سمجھتے تھے, کینسل, کہ میرا عمل یہ پتا چل گیا فلاں کو. اتنا ان کا تقویٰ ہوتا تھا کہ پتا چل ہی نہیں کسی کو, اور یہ ہے ناممکن کے قریب. یہ جذبہ جو ہے نا ناممکن کے قریب ہے کہ اللہ کے لیے عمل کرنا ہے صرف اللہ کو پتا چلے, کسی کو اللہ کو تو ہے ہی پتا, کسی اور کو پتا نہ چلے. ایسے بھی اعمال ہوں گے قیامت کے دن کہ ایسے چھپانے والوں کے چھپائے جائیں گے کہ جو لکھنے والے فرشتے ان کو بھی نہیں پتا ہوگا. ایسے بھی ہیں, اس کی بھی روایت حدیث ہے, آپ نے پڑھی ہوں گی سمجھے, کہ ایسے بھی عمل ہے. جب یہ چھپانا ہی چاہتا ہے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا, اسے چھپایا, اللہ کو پتا اور اللہ اس کو نوازے گا. فرشتوں کا تعجب کرنا بھی یاد پڑتا ہے مجھے روایت میں کہ ہم کو پتا نہیں ہے اس نے عمل کیا. تو اس سے بندے مزارات میں تو الحمدللہ مطلب دنیا میں بھی ہوں گے لیکن عام طور پہ منظر عام پر دیکھے نہیں جاتے سب کو, مطلب کچھ نہ کچھ. اب میرے ایسا بھی آدمی بولے گا نا فقیر نہیں ہے کیا, حقیر نہیں ہے کیا, ہم لوگ بھی چھوڑتے نہیں ہیں, اپنی چیزیں بتا دیتے ہیں سمجھے کچھ نہ کچھ. اب اس میں ذرا ہم کوئی بتائے گا تو اس پر ہم وہ نہیں کریں گے بدگمانی کہ یہ کیوں بتا رہا ہے, ہو سکتا ہے اپنی ترغیب کے لیے بتا رہا ہے, ویسے ہی بتا رہا ہے ریا کی نیت نہیں ہے تو بھی گناہگار نہیں ہے. ریا اس کو بولتے ہیں کہ اس لیے اپنی عبادت کا اظہار کرنا کہ سامنے والے جس پر اظہار کر رہا ہے اس کے دل میں عزت پیدا ہو, اہمیت پیدا ہو, عزت بنے. تو یہ عمل اس کے دل میں عزت بنانے کے لیے کیا, اللہ کے لیے نہیں کیا نا, تو یہ ریا ہو گیا. اور یا اس کے لیے عمل کیا کہ مال ملے اس کی وجہ سے مجھے رقم حاصل ہو, تو یہ بھی ریا ہے. اچھا اب آپ بولے امامت بھی تو عبادت ہے تو یہ تو تنخواہ لیتا ہے تو ریا ہوا کہ نہیں ہوا, تو یہ امامت جو نہیں یہ اصل مذہب پر یہ بھی جائز نہیں تھی تنخواہ اس کی پہلے, لیکن بعد میں جب لوگوں کی سستی ہوئی نا, پہلے لوگ خدمت کر دیتے تھے بغیر مانگے, گھر چلتے تھے اور نمازیں پڑھائی جاتی تھی, اذانیں دی جاتی تھی, تدریسیں ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. لیکن یہ پھر بعد میں یہ حضرات جو تھے عوام جو تھی انہوں نے خدمت چھوڑی, یہ حضرات قصب معاش کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب کھائے کیا, بچوں کو کھلائیں کیا. تو پھر یہ کہ مسند ارشاد کمزور پڑے, مسجد کے مسلح پر کون کھڑا ہو, تو پھر علماء جو تھے متاخرین نے جب یہ دیکھا نا تو پھر یہ کہ فتویٰ دیا کہ حسب ضرورت لے سکتے ہیں. جمع مال کے لیے پھر بھی مذمتیں موجود ہیں, اب تو جمع مال کے لیے بھی لے رہے ہیں, تنخواہوں کے لیے جھگڑے کرتے ہی ہیں نا, اتنی اور اتنی اور زیادہ تنخواہ دے گی تو ادھر لڑک گئے, یہ بھی بعضوں کا ہوتا ہوگا. تو یہ کہ بہرحال وہ اگر پیسے زیادہ لینے کے لیے جاتا تو جائز تو ہے لیکن مذمت ہے اس کی, مضموم حرکت ہے, یہ لالچ ہے, ہرس ہے, نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح مطلب یہ کہ امامت کی اجرت جائز ہے. اب یہ وہ ریا نہ رہی, گناہ بھری ریا جس کی تعریف میں کہ اس کے تحت نہیں آئیں گے, گناہ کے تحت تدریس والے بھی نہیں آئیں گے, اذان دینے والے بھی نہیں آئیں گے, تو آپ بولے نعت والے کیوں نہیں. تو اصل تدریس نہیں کریں گے تو علماء پروڈکشن نہیں ہوگا, قرآن نہیں پڑھائیں گے بچوں کو تو قرآن شریف سے لوگ جاہل رہ جائیں گے, نعت شریف اگر نہیں پڑھیں گے لوگ بالفرض اسلام کا نظام بگڑے گا نہیں, مسند ارشاد ویران نہیں ہوگی. تو ان کو باقی رکھنا تھا, اور نعت پڑھنے والے اغلب غالب نہیں اغلب بغیر پیسوں کے پڑھ رہے ہیں اب بھی, ایسا کچھ نہیں کہ نہیں پڑھتے, لیکن اگر یہ سارے پڑھنا چھوڑ دیں تب بھی پیسے دے کر پڑھانا ان کو, یہ تو خیر اس وقت کے علماء فیصلہ کریں گے جب سب کوئی نہیں پڑھیں گے تو, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جواز کا فتویٰ دیں کہ اس کے بغیر وہ مسند ارشاد ویران نہیں ہو رہی, دین کا کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا, اور وہ نہیں کرتے, امامت چھوڑتے, مسجد ویران, سب میں دین کا نقصان پایا جا رہا تھا. تو جن جن میں دین کا نقصان پایا جاتا تھا, علماء نے اس کی اجرت کو جواز کا حکم دیا. اب جو ہر بات میں بدعت ڈھونڈتے ہیں نا, وہ اس میں تھوڑا غور کر لیں کہ تنخواہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے, ہے نا. دکھتی رگ پہ ہاتھ پڑ گیا, اللہ پاک میرے جشن ولادت کو آباد رکھے. اب نعرے لگاتے ہیں, سرکار کی آمد, سردار کی آمد, منٹھار کی آمد, دلدار کی آمد, مختار کی آمد, شاہ ابرار کی آمد, آتا ہے عطار کی آمد, مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول اللہ یا 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 رسول اللہ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ نعرے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے ہم حشر تک جشن ولادت کی سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ
مرحبا صد مرحبا
1500واں جشن ولادت
مرحبا صد مرحبا
آئے شاہ ختم نبوت
مرحبا صد مرحبا
آئے تاج دار رسالت
مرحبا صد مرحبا
صاحب عظمت تو شان و شوکت
مرحبا صد مرحبا
آئے جہاں میں رانے رحمت
مرحبا صد مرحبا
سب سے بڑی اللہ کی رحمت
مرحبا صد مرحبا
آمینہ چمکی تیری قسمت
مرحبا صد مرحبا
گود میں آئی رب کی رحمت
مرحبا صد مرحبا
سر پہ سجا ہے تاج شفاعت
مرحبا صد مرحبا
ان کے صدقے پائیں گے جنت
مرحبا صد مرحبا
رب کے کرم سے کر کے شفاعت
مرحبا صد مرحبا
ہم کو دلوائیں گے جنت
مرحبا صد مرحبا
وا حلیمہ تیرا مقدر
مرحبا صد مرحبا
گود میں انمول آیا گوہر
مرحبا صد مرحبا
آمینہ کے گھر آئے محمد
مرحبا صد مرحبا
ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد
مرحبا صد مرحبا
آئے شاہ ابرار آئے
مرحبا صد مرحبا
امت کے غمخوار آئے
مرحبا صد مرحبا
اے دیوانو جھوم کے بولو
مرحبا صد مرحبا
نام محمد جھوم کے بولو
مرحبا صد مرحبا
1500واں جشن ولادت
مرحبا صد مرحبا
آئے شاہ ختم نبوت
مرحبا صد مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
محفل مصطفیٰ کی سجائیں گے ہم مصطفیٰ کے ترانے سنائیں گے ہم سو جشن منائیں گے ہم پندرہ سو جشن منائیں گے ہم
آج حوروں ملائک بھی خوش ہو گئے مل کے سب ایک دوجے سے کہنے لگے ان کی آمد کے نغمے سنائیں گے ہم
پندرہ سو جشن منائیں گے ہم
سبحان اللہ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ دنیا بھر میں کئی عاشقان رسول اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, اپنے محلوں کو سجاتے ہیں اور چراغا کرتے ہیں. آپ بھی ایک جہاں جہاں آپ ہیں اپنے نام پتے وغیرہ کے ساتھ ہمیں اپنی اس طرح سجاوٹ کی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں. اگر مناسب ہوا اور کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو انشاءاللہ ہم آپ کے بھیجے ہوئے ویڈیوز مناظر مدنی چینل پر دکھانے کی نیت رکھتے ہیں انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم یہ دعا تین بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کراچی بارش اگست 2025 میں بارش سے ہونے والے حادثات کی ایک جھلک. اخباری رپورٹ کے مطابق حالیہ بارش کے باعث مختلف حادثات میں 10 افراد کا انتقال ہوا. گلستان جوہر میں دیوار گرنے سے 2 خواتین اور 2 بچے انتقال کر گئے. شاہ فیصل کالونی میں کرنٹ لگنے سے 2 نوجوان انتقال کر گئے. اورنگی میں دیوار گرنے سے 1 بچہ انتقال کر گیا. نارتھ کراچی ڈیفینس ملیر پیٹرول پمپ پر آگ اور شار فیصل پر کرنٹ لگنے سے کم از کم 3 افراد انتقال کر گئے. ایک اور اخباری رپورٹ کے مطابق متعدد افراد زخمی ہوئے جن کی اصل تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا. کراچی ایئرپورٹ کے علاقے میں 163 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی جو 1979 کے بعد سب سے زیادہ ہے. کراچی میں سب سے زیادہ بارش شمال مشرقی حصے میں ہوئی جو رواں سال کی سب سے زیادہ بارش ہے. یہ بارش 178 یعنی 178 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی.
سرمد علی ہے, میں سعد علی کا بڑا بھائی ہوں. میرا بھائی فیضان مدینہ فیصل آباد میں طالب علم تھے جو 4 سال وہاں پہ پڑھتے رہے. اس کے بعد ان کا تبادلہ کراچی ہو چکا تھا. کراچی میں اپنا دوسرا پیپر دینے کے لیے وہ گئے تھے. واپسی میں جب آ رہے تھے تو اچانک بارش شروع ہوئی اور کرنٹ لگنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ بہت دکھ بھرا لمحہ ہے جو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ مطلب ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو خوشحال اور منور فرمائے.
میرا نام شاہد ہے, میں اسد علی کا والد ہوں. تو بہت ہم لوگوں کو غم جب لایا نہیں جا سکتا, لیکن خوشی بھی بڑی ہے کہ شہید کا رتبہ ملا ہم کو. پیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دعا کریں ہمارے بچے کے لیے.
امیر السنت سے میرا یہ سوال ہے, فوتگی کے بعد جب یہ تیجے 9ویں یا 40ویں کا جو اسارے ثواب ختم دلایا جاتا ہے تو اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ گوشت وغیرہ پکایا جاتا ہے, تو کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ اس کے علاوہ بھی اسارے ثواب ہو سکتا ہے. بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب فوتگی ہو جاتی تو اس کے بعد پھر رشتہ داروں کو کپڑے وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں. اس والے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے.
اللہ پاک کرم فرمائے, سعد علی کتنے کل چار بھائی ہیں فوت, اس میں ایک سعد علی ہوئے بارش میں غالباً جی کرنٹ ان کو لگ گیا بارش میں, اللہ اکبر. اور یہ درس نظامی اور اسلام اسپیشل پرسن کے ڈسٹرکٹ ذمہ دار بھی تھے, دعوت اسلامی کے مبلغ تھے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے, بے حساب بخشے. اور جتنے بھی بارش میں حالیہ بارش میں خاص کر فوت ہوئے, اللہ پاک سب کو بے حساب بخشے. جو بھی مسلمان تھے سب کو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے. ان کے تمام عزیزوں سے سوگواروں سے میں تعزیت بھی کرتا ہوں, اور خاص کر سعد علی مرحوم کے والد محترم محمد شاہد صاحب اور سرمد علی سے طلحہ علی اور عبداللہ سب سے چھوٹے ہیں, ان سب سے میں تعزیت کرتا ہوں اور سارے سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. سب کو صبر و ہمت رکھنا ہے, صبر کرنا ہے, اللہ کی جو مرضی تھی وہ ہوا. دنیا سے سب کو جانا ہے, کوئی دو دن پہلے کوئی دو دن بعد, ہماری بھی باری لگی ہوئی ہے, جب بلاو آئے گا جانا ہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں, میں مرحوم سعد اور حالیہ بارش میں جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے خصوصاً ان سب کو اصال ثواب کرتا ہوں, اور ساری امت کو اصال ثواب کرتا ہوں سرکار کے طفیل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چاہیے جو سوال کیا گیا تیجا دسواں چالیسواں یہ سب جائز ہیں, اصال ثواب کی صورتیں ہیں یہ, ان میں اصال ثواب کیا جاتا ہے. اب رائے کہ اس میں گوشت پکانا ہی ضروری یا فلاں کھانا کھلانا ہی ضروری یا کپڑے رشتہ داروں کو دینا ضروری, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ یہ کہ اگر کھانا پکانا چاہے تو ٹھیک ہے, سات دن تک صحابہ کرام علیہ مرضوان اپنے جو وفات ہوتی کسی کی تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا کھلاتے تھے. صدقہ خیرات تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کھلانے میں کھانا, البتہ یہ کہ تین دن تک دعوت منع ہے میت کی. تو تیجے کے یہاں تیجے کا جو کھانا میت کے لیے جو کیا جاتا ہے یہ دعوت کے طور پر, یہ ناجائز ہے, یہ گناہ ہے. اس کے جائز ہو جانے کے لیے یہ صورت ہے کہ نیت کرے کہ میں نے یہ کھانا ہم نے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کیا, ساتھ میں بزرگوں کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب بے شک کرے. تو اس طرح اب یہ کھانا وہ تیجے کا کھانا نہ رہا بلکہ اب یہ نیاز ہو گئی عیسیٰ علیہ ثواب کی. جو عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ غریب امیر سب کھا سکتے ہیں, ورنہ جو تیجے کے لیے خاص کھانا پکایا جائے نا تو وہ صرف غریبوں کو کھلایا جائے گا. یہ ایک صورت ہے. تو اسی طرح دسویں چالیسویں میں بھی عیسیٰ علیہ ثواب کریں, ہم بزرگوں کا عیسیٰ علیہ ثواب کریں, گوشت پاک کا عیسیٰ علیہ ثواب کریں, کربلا والوں کا عیسیٰ علیہ ثواب کریں, جشن ولادت بارگاہ رسالت میں نظر کریں, تو اس طرح یہ کھانا پھر نیاز بن جائے گا. لیکن اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ کرے ہی کرے اور اس کے لیے قرضے بھی اٹھائے, اور مطلب اس کو کپڑے تو دینا تو یہ تو بس کسی برادری میں ہوتا ہوگا, ہم نے اپنی برادری میں تو کبھی نہیں سنا کہ کپڑے رشتہ داروں کو دینے پڑتے ہیں, ہمارے یہاں تو نہیں ہے, مہمان برادری میں نہیں دیکھا ہم نے, تو بعض برادریوں میں ہوگا. تو یہ بلا وجہ کی زبردستی ہے. اب اگر یہ کہ کسی کو اس لیے وہ کھانا کھلا رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنا پکائیں گے سارے خاندان کو کھلائیں گے, اور یہ اگر نہیں کھلائیں گے اور کپڑے نہیں دیں گے تو یہ برا بھلا بولیں گے وغیرہ, تو اس سے ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر کسی نے کھانا کھلایا میت انتقال ہونے پر یا کپڑے دیے تو یہ سب رشوت میں جائے گا, جن جن کو اس وجہ سے کھلایا گیا یا کپڑے دلائے گئے. تو یہ جو بھی اس طرح کا فرد ہے کہ جن کے شر سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے کھلایا, اس نے حرام کھایا, اور اب چونکہ یہ اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے کھلایا تو کھلانے والا گناہگار نہیں ہوگا, کھانے والا گناہگار ہوگا. یہ رسمیں جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے. آپ بھلے سو دے گئے پکائیں, اللہ نے دیا ہے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے جو میں نے طریقہ بتایا اس کے مطابق ٹھیک ہے صحیح ہے, مگر ایک شر سے بچنے کے لیے اور یہ نہیں ہو. نیت عیسیٰ علیہ ثواب کی کریں اور عیسیٰ علیہ ثواب کریں اور کھلائیں, اور نہ جس کو ملے وہ برا بھلا نہ کہے. کپڑے تو یہ میں نے بھی شاید پہلی بار ہی سنا ہے کہ کپڑے بھی دینے ہوتے ہیں, تو اب یہ اگر اس لیے دیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی کو تو وہ الگ صورت ہے اس کی.
عام طور پہ جو میت کے کپڑے ہوتے ہیں نا بچے ہوئے وہ اس طرح جو ہے وہ دے دیتے ہیں, بعض اوقات تو اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں, بعض اوقات پھر انڈرسٹینڈنگ سے سب مل کے کسی کو دے دیتے ہیں غریب کو, یوں عام طور پہ کرتے ہیں. الگ سے کپڑے بھی ہو سکتا ہے دیتے ہوں گے,
میت کے کپڑے دیتے ہیں اگر دیں گے نا رشتے داروں کو, رشتے دار اس کو برا مانیں گے. ہاں غریبوں کو بھی نہیں دے سکتے میت کے کپڑے, ہر صورت میں نہیں دے سکتے, بعض صورتوں میں دے سکتے ہیں. جیسے کہ اگر میت کے ورثہ جو ہیں وہ سارے کے سارے بالغ ہیں اور سب اتفاق رائے سے بولتے ہیں کہ یہ غریب کو دے دو, خیرات کر دو, سمجھا, یا کسی مالدار کو اٹھا کے دے دو تحفے میں, یہ جائز ہو جائے گا. اور اگر ایک بھی نابالغ ہے وارثوں میں تو اس کا حصہ الگ کرنا پڑے گا, یا جو اجازت نہیں دیتا وارث تو اس کا حصہ بھی الگ کرنا پڑے گا. اب اپنی مرضی سے گھر کا کوئی بڑا فرد ہے بولے گا میں جب کے دوسرے ورثہ ہیں اور یہ خیرات کر دے تو یہ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اب میت کا مال نہ رہا نا, نہیں وارثوں کا ہے. یہ جو بھی شریعت کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. ہاں میت پر قرضہ ہے تو وہ پھر اس سے ادا کیا جائے گا قرضہ وغیرہ, یہ بھی صورتیں ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ ہمارے یہاں واقعی اٹھا کے چھت دے دیتے ہیں یہ. اچھا پھر جو لاش پر کپڑے ہوتے ہیں اس کو بدقسمتی سے اترنے کے قابل ہوں یا نہیں اس کو پھاڑ دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں, وہ معاذ اللہ یہ تو اسراف ہے. تو اس لیے جیسے ہی انتقال ہو نا یہ سب کے لیے کہا, دیکھو موت تو برحق ہے سب گھروں میں موت تو ہوتی ہے, تو جیسے ہی فوت ہو نا اس وقت بدن اکڑے گا نہیں فوری طور پر, تو کپڑے اترنے میں کچھ آسانی رہے گی, اتر جائیں گے. اب یہ کپڑے جو ہیں یہ وارث ہو کے اور وہ اشارے مل کر اگر دینا چاہیں بالغ تو دے سکیں گے کسی کو, کیونکہ میت کے مال سے یوں کپڑوں سے تھوڑا ڈریں گے, نوٹ چھوڑا ہے میت نے نہیں ڈریں گے, گولڈ چھوڑا ہے نہیں ڈریں گے, کپڑے سے ڈریں گے. یہ نا عجیب تک یار شیطان نے بٹھا دی ہیں دماغوں میں ہمارے. تو اب یہ کہ یہ کپڑے جو میت یہ پھاڑ کر پھینک دینا یہ بھی ناجائز ہے, اگر پھاڑ بھی دیے انہیں مجبوری ہے کہ جب اترتے ہی نہیں ہے کسی صورت میں, اکڑ جائے گا تو نہیں اتریں گے, تو پھر بھی پھینکنا نہیں ہے, اس کی سلائی کر کے یا اس طرح اس کو کٹ لگا کے نکالنا ہے کہ یہ کام کر رہے اور یہ پھر آپ لوگ پہنے وارثوں میں تقسیم ہو یا سب مل کر دے دیں کسی کو جو بھی نابالغ نہیں ہے رشتے دار وغیرہ. تو یہ مطلب صورتیں ہیں اس کی, کوئی بھی چیز اس کو ضائع نہیں کرنی, غسل دینا ہے اس میں بھی پانی ضائع نہیں کرنا, جتنا ایک سنت مسنون جو بھی ہے اتنا ہی پانی بہانا ہے سب میں. مطلب مسائل تو اب یہاں تو زیادہ مسائل کا خیال رکھنا کہ یہ بیچارہ چلا گیا سمجھے, مگر اس میں مسائل کا زیادہ خیال مطلب اور کم خیال رکھا جاتا ہے. میت ہو گئی تو اب میت ہو گئی ہے نا, وہ نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں, جنازے میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں, مصروفیت ہے میت ہے اور غم میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں, واٹ از دس, یہ کیا. اب تو نمازوں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ عبرت ہے اس میں یار. میری ماں کا انتقال ہوا تھا, میں ایک ہی بیٹا, میری ماں کا انتقال ہوا, میری ماں کی لاش گھر میں پڑی تھی, میں نماز پڑھاتا تھا ان دنوں, مجھے کوئی وہ نہیں تھا کہ میں چھٹی کروں تو میں نکال دیں گے. میں گیا مسجد میں فجر کی نماز, رات میں وفات ہوئی تھی, الحمدللہ فجر کی نماز میں نے با جماعت پڑھائی اور رو رو کے پڑھائی, اور اس طرح کبھی بھی میں نماز میں رویا نہیں اتنا اس میں. لیکن میں نے الحمدللہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو, میں کبھی کبھی بتاتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں کو اہمیت پیدا ہو, یہ نماز ہے, کوئی فوت ہو گیا تو کوئی جماعت تھوڑی معاف ہو جائے گی, جبکہ واجب ہو تو پڑھنی ہے جماعت, نماز تو ہے ہی فرض, تو معاف ہوتی نہیں ہے سمجھے. تو اس طرح میں نے الحمدللہ جماعت سے نماز پڑھائی تھی جبکہ میری ماں کا جنازہ گھر میں موجود تھا. اچھا اور میں مسجد چلا گیا, سنبھالنے والے دوسرے موجود تھے گھر میں, بہنیں وغیرہ تھیں میری. اسی طرح جب میری شادی ہوئی پہلی رات گزار کر میں نے جماعت سے مسجد میں نماز پڑھائی تھی الحمدللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ نماز نہیں چھوڑنی اور جماعت بھی نہیں چھوڑنی جبکہ واجب ہو, کوئی شرعی مجبوری نہ ہو. تو یوں مطلب یہ کہ اس اہتمام کے ساتھ اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کچھ دو چار مسائل عرض کیے, تو بھلے آپ کھلائیں, بھلے کپڑے دیں, سو دیں گے چڑھائیں, پورے پورے تھان کسی کو اٹھا کے دے دیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, میت کے مال سے نہیں. میت کے مال کے تو وہ شرائط رہیں گے جو میں نے عرض کی ہے، پر اپنے مال سے بھلے دیں، آپ کا والد فوت ہوا، آپ کا بیٹا فوت ہوا، آپ کا بھائی فوت ہوا، اس والے سب کریں، تم سے کریں، کرنا چاہیے اس والے سواب، لیکن یہ شرائط نہیں ہے، نہیں کرتا اس کو برا والا کہنے کی اجازت نہیں ہے، جو کھانا نہیں کھلاتا میت کا تو اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ایک نوالا بھی کسی نے نہیں کھلایا، اربوں پتی ہے لیکن وہ کھانا نہیں کھلایا میت کے سال صاحب کے لیے، یہ گناہگار نہیں ہے، اس کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا عیسال ثواب کے لیے سعد کے، یہ تو ماشاءاللہ اپنے دعوت اسلامی کے مبلغ اور جو بھی ذمہ دار بھی تھے، کوئی قافلوں کی ترکیب بھی کریں کہ ان کے عیسال ثواب کے لیے 1500واں جشن ولادت کا سلسلہ ہے، تو ذہن نصیب کے ان کے والد بھائی اور سب مل کر، خاندان والے اور اسلامی بھائی مل کر 15 قافلے ربیع الاول شریف میں سفر کروا دیں عیسال ثواب کے لیے، 3-3 دن کے لیے کم از کم، اس کی کوئی خوشخبری ذمہ داران اگر بھیج سکیں تو بھیج دیں، تو ہم یہ بھی چلا دیں گے، کوئی ترکیب بنائی ہو تو کوئی تاریخ فکس کر کے کہ ہم قافلے سفر کروائیں گے، انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا، ثواب بھی ملے گا، عیسال ثواب بھی ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہے، نو سائڈ افیکٹ، فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو توفیق دے، اجتماع میں بھی پابندی سے حاضری دیا کریں، اور جس طرح یہ آپ کے مرحوم بھائی یا بیٹے کرتے تھے، آپ اب ان کے جو جگہ پر کریں اور آپ لوگ کام کریں، نہیں کرتے تو کرتے ہیں تو اللہ اور برکت دے آپ کو، مزید زور لگائیں اور زیادہ کام کریں، جتنا یہ تو مطلب جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا، جتنی نیکیاں کریں گے اتنا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ آپ سب پر رحم کرے، آپ سب کو صبر دے کہ واقعی جوان بیٹا چلا جائے، ماں باپ پر جو گزر رہی ہوگی یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ ان سب کو صبر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو اللہ پاک کے لیے مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔
مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ، جو مسجدیں بنائیں رحمت سے حصہ پائیں، جو مسجدیں بنائیں رحمت سے حصہ پائیں۔ مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ۔
ہم اس وقت الحمدللہ منڈی یزمان تحصیل کوڈ والا علاقہ ہے، اس میں نورانی کمرشل مارکیٹ فیس 1 میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ الحمدللہ جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے 1500واں جشن ولادت پر 1500 مساجد بنانے کا اعلان فرمایا تھا، اسی سلسلے میں آج اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے الحمدللہ، اور ہمارے یہاں کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ جمع ہیں، نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال یعنی 1-12 ماہ سے پہلے پہلے اس مسجد کو انشاءاللہ کمپلیٹ بنا دیں گے اور یہاں نمازیں شروع ہو جائیں گی۔
ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہو عطا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہو عطا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قہقہ یعنی آواز سے ہنسنا شیطان کی طرف سے ہے، اور مسکرانا اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نیکی صدقہ ہے۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے حبیبہ بھائی کی بھی۔
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز دین کا ستون ہے۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے جنید کی بھی۔
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی مسائل سنے انہیں سے تیار کیے جاتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرعہ اندازی کے بعد بطور انعام ایک سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر ایک، ہر شخص کو راحت چاہیے، یہ بتائیے کہ حدیث پاک میں کس چیز کو راحت کا ذریعہ فرمایا گیا۔ سوال نمبر دو، اگر کبھی دل میں خوف پیدا ہو تو اسے دور کرنے کا کوئی ایک طریقہ بتائیے۔ سوال نمبر تین، جنت میں اگر کسی پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ کتنی دیر بعد کھانے کے لیے تیار ہو کر جنتی کو ملے گا؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ابھی جو سعد عطاری کے مرحوم کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی تو نیتیں آئی ہیں کہ ان کے بھائی 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور ان کے والد صاحب نے 3 دن کے قافلے میں سفر کی نیت کی اور ان کے چچا نے جو ہے 3 دن کے قافلے میں سفر کی نیت کی ہے۔ جس طرح جامعۃ المدینہ کراچی کے کل بیان ہوئے تھے کہ 1500 درس الحمدللہ مکمل ہوئے، اسی طرح لاہور میں بھی جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن، جامعۃ المدینہ کنز الایمان رائے ونڈ، جامعۃ المدینہ سادھو کی، جامعۃ المدینہ پیراگون سٹی، جامعۃ المدینہ شیراں والا گیٹ، جامعۃ المدینہ ڈیفینس اور جامعۃ المدینہ شاہ عالم نے بھی اپنے 1500 جو درس دینے تھے وہ مکمل کر لیا۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ۔
روزانہ 1500 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 90,874، اسلامی بہنوں کی تعداد 5,693، 5,693، ٹوٹل تعداد 96,567، 96,567۔ ربیع الاول شریف 1447 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 19,204، 19,204، اسلامی بہنوں کی تعداد 900، ٹوٹل تعداد 20,104، 20,104۔
ربیع الاول شریف میں نفل روزہ رکھنے والوں کی ہم نے کارکردگی سنی۔ ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں، پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ اس ربیع الاول شریف میں نفل روزے بھی رکھیں گے اور اپنی نیتیں، ایک نمبر دکھایا جائے گا مجلس اصلاح اعمال کا، تو اس نمبر پر اپنی نیتیں بھی بھیج دیں، انشاءاللہ یہ کارکردگی مدنی مذاکرے میں بھی شامل کی جائے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔
1500ویں جشن ولادت کے موقع پر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا 15 اشعار پر مشتمل یہ کلام 15 نعت خوانوں کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے۔
مرحبا 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 یا مصطفیٰ،
مرحبا یا
مرحبا،
1500ویں میلاد شہِ افرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ 1500ویں میلاد شہِ افرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔
1500ویں ہے آئی عید میلاد النبی، 1500ویں ہے آئی عید میلاد النبی، جھومو سب اسلامی بھائی، جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی، جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی۔
یہ کلام مکمل سننے کے لیے وزٹ کیجیے نان پروڈکشن۔
افرار ہے عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔
دیجئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں تجارت شروع فرمائی؟
لبائک۔
یہ یہاں جو حاضرین ہیں نا ان سے یہ سوال ہے۔
6 سال۔
کسی اور سے لے لیں۔
12 سال۔
جواب درست ہے۔ والدہ کے وصال کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے.
جواب درست ہے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی رضائی ماں ہونے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟
انشاءاللہ عزوجل اس کا جواب فیضان مدینہ کے صحن سے لیں گے
انشاءاللہ.
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو.
کسی اور سے؟ سب سے پہلے سوال یہ ہے, سب سے پہلے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت صویبہ رضی اللہ تعالی عنہا.
جواب درست ہے. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کون سا جانور قربان کیا؟
جی حسن بھی مسجد میں کون جواب دے رہے ہیں؟
اونٹ. جواب درست ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا سفر کہاں ہوا؟
انشاءاللہ الکریم اس کا سوال بزرگ اسلامی بھائی دیں گے.
اس کا سوال کے جواب
جواب
انشاءاللہ.
ملک شام میں.
جواب درست ہے. اس عمر شریف کیا تھی
آپ کی؟ 12 سال کی عمر تھی.
ماشاءاللہ جواب درست ہے. اچھا جنت میں جنتیوں کو سب سے بڑی چیز کیا ملے گی, سب سے بڑی نعمت؟
اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا
انشاءاللہ الکریم. جواب درست ہے. وہ کون سی چیز ہے جو وضو کے بغیر چھوئی نہیں جا سکتی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن مجید.
جواب درست ہے. وہ کون سے نبی ہے جنہیں آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار ہو گئی یعنی باغ بن گئی؟
احمد مختار نبی, مالک و مختار نبی, سرور و سردار نبی, اے میرے غم خوار.
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام.
جواب درست ہے. انسان کے سب سے بڑی ازلی دشمن کا نام بتائیے.
جی بلال بھائی کون جواب دے رہے ہیں؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیطان.
میرے نام پوچھے.
شیطان ابلیس.
جواب درست ہے. اچھا میں ایک شعر پڑھوں گا, اس کا جو نا پہلا مصرع سنانا ہے. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں,
نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس.
جواب درست ہے. آج آپ جو میں شعر پڑھوں گا اس کا دوسرا مصرع سنانا ہے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے,
کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے.
جواب درست ہے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟
انشاءاللہ الکریم اس کا جواب مدنی مرنے اسلامی بھائی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد زمزم رضا تاری.
ماشاء اللہ.
پیر شریف کے دن.
جواب درست ہے. ماشاء اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اسے خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو کوئی مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کل 24 اگست 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام. سوال نمبر ایک, ایک نفل روزہ رکھنے والے کو جہنم سے کتنے سال کی مسافت جتنا دور کر دیا جاتا ہے؟ جواب 40 سال. سوال نمبر دو, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس ربیع الاول میں کتنے درود شریف روزانہ پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے؟ جواب 1500 درود شریف. سوال نمبر تین, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا؟ جواب 6 سال. درود جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, قاسم ٹنڈولا یار, محمد رمضان اتاری, حویلی لکھا, محمد صفدر اتاری, بھاول نگر, ابو اتار, عبید اتاری, مرکزی جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ کراچی, عاطف رضا اتاری, شکر گڑھ, حسن رضا بن محمد سرور رائیون لاہور, محمد اویس رضا اتاری ملتان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن انداز یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد صفدر اتاری بھاول نگر, ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ,
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.